طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور سوالات بھی کیے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ امیر سنت سے ملاوٹ کے حوالے سے کچھ رہنمائی لے لی جائے کہ اگرچہ ہم بیان کرتے بھی ہیں اور اس کے عذابات بھی بیان ہوتے ہیں، سخت گناہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کاروبار کرنے میں جب بندہ آتا ہے اور جب نفع سامنے آتا ہے تو شاید بہت ساری باتیں یہ بھول جاتا ہے اور پھر ملاوٹ کرتا ہے. اچھا، بعض جگہوں پر ایسی ملاوٹ، خیر ملاوٹ ہی ہے، لیکن بعض اوقات گھی میں جو کہ گھروں میں استعمال ہے، چائے کی پتی جس کا استعمال ہے، دال، آٹا، چاول، یعنی ایسی چیزیں جو واقعی انسان کھاتا ہے، بچے گھروں میں جن کو کھاتے ہیں لوگ، اس میں ملاوٹیں بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات مضر یعنی کہ صحت کو نقصان دینے والی چیزیں ملا کر اس کو ملاوٹ کے ساتھ بیچ دیتے ہیں. ان کو بھائی احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ یار یہ بچے کھائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اپاہج ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے، آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا بےچارے کے، کسی گردے کسی کے کیا فیل ہو جائے گا. یہ دو پیسے کمانے کے لیے اتنا بڑا رسک اپنا دنیا اور آخرت کا لیتے ہیں، یہ کیوں اتنا شعور نہیں آتا؟
اللہ اللہ، بہت طویل ٹاپک ہے یہ اور بڑی پریشان کن بات ہے یہ کہ ملاوٹ تو اس چیز میں نہیں ہے، پانی تک میں ملاوٹ ہے، اب آدمی کیا کرے. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ مال ملاوٹ والا اور اتنی ملاوٹ ہے اس میں، گاہک کو پتا ہے تب تو وہ، دونوں کو پتا ہے، بیچنے والے کو تو پتا ہے، خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ ہے ملاوٹ والا. تو اب دونوں کو جب پتا ہے اور وہ خوشی سے لے رہا ہے ملاوٹ والا مال تو حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آدمی خالص چیز تلاش کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ مجھے خالص چیز ملے، لیکن نہیں ملتی. یعنی تقریباً 99.9 چیزوں کو ہم مبالغہ کریں تو شاید ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو یہ کہ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے. یعنی دودھ کے جو ڈبے آتے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ وہ وائٹ لکوڈ ہوتا ہے، کوئی دودھ ہوتا ہی نہیں، اس سے بھی مطلب ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ ڈبے میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، لیکن لوگ بھی پی رہے ہوتے ہیں چائے بنا کے، اس کے یا استعمال بطور دودھ کر رہے ہوتے ہیں. کہ لکھ کر تو وہ، اگر وہ درست لکھا اس نے اور واقعی اس میں دودھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لکھ دیا ہے اس نے، تب تو وہ تو چھٹا پڑا ہے. لیکن پھر بھی باقی تقریباً مرچیں، مسالے، دودھ، جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی پانی مکس ہوتا ہے، اور تین دودھ مکس عام طور پہ سنا ہوتے ہیں، گائے، بھینس اور بکری. گائے کا دودھ ہمارے کم از کم پاکستان میں عوام شاید اتنا نہیں مطلب یعنی کہ لائک کرتے، باہر ملکوں میں تو لکھا ہوتا ہے ڈبوں پہ کہ یہ گائے کا دودھ ہے، لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. اللہ، گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے گھی میں شفا ہے، گائے کے دودھ میں بھی غالباً شفا کہا ہے، اب یہ بھول گیا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ تین دودھ اگر پتا ہے گاہک کو کہ یہ تین دودھ مکس ہیں تو صحیح ہے، ورنہ یہ بھی ایک طرح دھوکہ، کیونکہ وہ تو بھینس کا دودھ سمجھ کے لے رہا ہے اور ہمارے یہاں بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے بھینس کا دودھ، گاڑا ہوتا ہے. تو گاڑا بھی آٹا اور اراروٹ اور سنا کچھ ملا کر دودھ کو گاڑا بھی کر دیتے ہیں.
ملاوٹوں کا تو دور ہے ہی، جیسے آپ نے کہا نا وائٹ، تو وہ وائٹر اس میں لکھ، بعضوں کا یہ چیزیں اس کو وائٹر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہے
وائٹنر،
وائٹنر
جی،
وائٹنر اس کو بولتے ہیں کہ یہ مطلب جیسے کہ چائے میں ڈالیں گے تو چائے سفید ہو جائے گی،
ٹی وائٹنر.
تو یہ ٹی وائٹنر جیسے بھی سلمان بھائی بتا رہے ہیں، ایسا ہے تو وہ غالباً دودھ نہیں ہوتا، یہ کوئی اور کوئی ہوتی ہوگی چیز جو دودھ کو سفید کرنے کا کام دیتی ہوگی.
جب ہی تو آرگینک کا نکلا ہے نا،
جی ہاں
آرگینک الگ، یہ خالص، یہ آرگینک کہہ کر بھی چلا دیتے ہوں گے. اللہ ان کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پیکنگ اور ڈبوں میں آتی ہے نا مسالوں کی، اگر بس آپ کو ممکن ہو نا تو یہ نہ کریں. آپ ان مسالے بازار سے لے، وہ بھی پیور نہیں ملیں گے آپ کو، کالی مرچ میں وہ پپیتے کے بیج ملیں گے، معاف کیجیے گا، پپیتے کے بیج سکھا کر کالی مرچ سب ملتے جلتے ہیں نا تو یہ مکس ہوتے ہیں. چائے کی پتی لیں گے تو جو یہ ہوٹلوں میں چائے جو استعمال شدہ چائے جو پھینکنے کی ہوتی ہے نا، یہ سکھا کر اس میں مکس کرتے ہوں گے. جو بھنے ہوئے چنے ہیں اس کی جو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، داڑیا ہم بولتے ہیں میمن، وہ داڑیا کے چھلکے جو ہے نا اس کو بھی کلر کر کے یہ چائے میں مکس، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اور پیس پاس کے وہ صرف گرم مسالے میں کیا کیا الا بلا ملا کر یہ گرم مسالہ یہ پیکٹ، لیکن ہر پیکٹ بنانے والا یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیا وہ ملاوٹ والا مثال کے طور پر 25 کا ملتا ہے، اور خالص بناتا ہے تو پڑتا ہی 50 کا ہے، تو کم از کم 60 کا تو بھی کہ یار، تو 60 کا اس سے لے گا کون، بولے لوٹتا ہی ہے، یہ لاکھ قسمیں کھائے گی یہ خالص ہے، ماننا کس نے. تو یوں بازار میں کھڑے ہونے کے لیے یہ بولتے ہیں یار مجبوری ہے بازار میں کھڑا ہونا ہے، تو مت کرو یہ دھندا جس میں ملاوٹ کرنی ہی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، دھوکہ دینا ہی پڑتا ہے، نہ کرے. کوئی اور کوئی تو ایسا حلال روزی کا ذریعہ ہوگا نا. اب یہ کہ چاہیے 15 ڈشیں آپ کو افطار میں چاہیے، سحری میں 10 ڈشیں چاہیے، اور روزانہ مال کھانا چاہیے، تو اس کے لیے حرام کما رہے تو ٹھیک ہے، جہنم کے لیے ورزش کرے کہ اس کا عذاب برداشت ہو جائے. یہ چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں عذاب برداشت کر لوں گا جہنم کا، وہ تو کافر ہو جائے گا، کہ اس نے اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا. میں نے چوٹ کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی ایکسرسائز ہے نہیں، کوئی ایسی صورت ہے نہیں، کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے کہ جس سے مطلب ہم لگا کر جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. وہ اس کے وہ جہنم کے عذاب کو بجھانے کے لیے تو رحمت کا پانی ہے، اللہ کی رحمت کا پانی وہ آگ بجھے گی، خوف خدا کے آنسو یہ پانی جہنم کی آگ کو بجھائے گا، سچی توبہ جہنم کی آگ کو سرد کرے گی. باقی تو اپنی عقل ہوشیاری سب یہیں رہ جائے گی، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. اللہ کریم تھوڑی روزی پر ہم کو قناعت نصیب فرمائے.
چلا بھی تو جاتا ہے نا، ایسا جو پیسہ آتا ہے وہ مشہور نہیں ہے وہ کہ ایک دودھ میں پانی ملاتا تھا ایک شخص، اور ایک دن سیلاب آیا اور اس کی ساری گائیں اور جو جانور تھے سارے بہا کر لے گیا، تو کسی نے کہا کہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملاتے تھے نا، ایک دن یہ سیلاب بن کر آیا اور تمہاری ساری آمدنی اور کمائی جتنی تھی سارے لے گیا. تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ پیسہ اگر غلط جگہ سے آتا ہے تو پھر چلا بھی پھر ایسا ہی جاتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس اور پھر ڈاکوؤں کے پاس اور پتہ نہیں کہاں کا چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس میں اللہ ہمیں صحیح خوف عطا ہو جائے اس رب کا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالی کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. کتنی سخت وعید ہے، کتنا سخت بیان ہے یہ کہ ہم اس کو بتائیں بھی نہیں کہ اس میں کیا عیب ہے اور یوں اس طرح مطلب گزر رہے ہوں. تو اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں.
اللہ اللہ،
یہ سمجھو ایسی تاجروں کی بات بیان کر دی گئی ہے. بزنس مین بننے کا ہم ویسے ہر ایک کو تقریباً شوق، کئیوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں بزنس مین بنوں، میں تاجر بنوں، تو یہ تاجر بننا ہے، تو تاجر بننے کے مدنی حقیقی مدنی پھول کہ کیسا تاجر ہونا چاہیے، کیسا بزنس مین ہونا چاہیے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما دیا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پاکیزہ کمائی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سوال یہ آیا کہ سجدے میں عورت کو بھی پیروں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ کا لگانا کیا واجب ہے؟
یہ اسلامی بہنوں کی نماز حنفی پیج نمبر 87 پر ہے. اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے. سجدہ سمٹ کر کیجئے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجئے، اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے.
اچھا، اب یہ بتائیے، سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، کیا مدنی کسوٹی حدیث سے ثابت ہے؟
کیا اس طرح کا پوچھنا حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، الزامی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز مطلب یہ کہ کا صراحتن نہیں ہوتا. قرآن و حدیث میں جو چیز منع نہیں ہوتی نا وہ جائز ہوتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ مدنی کسوٹی بھی جائز ہے، رمضانی کسوٹی بھی جائز ہے، مدنی چینل بھی تو جائز ہے. یہ کہاں حدیث میں اس کے خلاصہ ہے کہ بھئی مدنی چینل بناؤ؟ یا یہ آپ جو طرح طرح کے سلائی والے کپڑے پہنتے ہیں سلائی مشین سے، یا یہ جو پنکھے چلاتے ہیں سر پر اپنے، یا اے سی، تو یہ بلب جلاتے ہیں، یہ کہاں ثابت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں شروع میں تو چراغ کی بھی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ خدمت کرے، بغیر چراغ کی ترکیب تھی، پھر بعد میں چراغ کو حاضری کی اجازت مل گئی تھی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح ہر بات میں صراحت طلب نہیں کی جاتی. یہ اصول یاد رکھیں کہ جو کام شریعت نے منع نہیں کیا ہے وہ جائز ہے.
اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ میں وہ حدیث یاد کر رہا تھا جو آپ نے احترام مسلم کے آخر میں لکھی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے بارے میں کہا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو یوں ایک وہ سوال کا ایک ایسا سلسلہ چلا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. اس طرح تو پھر وہ درخت کا بتایا گیا، کھجور کا درخت. اور تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے گویا کہ ایک طرح سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، کوئی نشانی بیان فرمائی. تو کیا یہ کہہ سکتے کہ اس طرح کے سوالات کر کے علم کے متعلق معلومات لینا، یہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟
السوال مفتاح العلم مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ سوال علم کی چابی ہے، کنجی ہے. یعنی کسوٹی کا ثبوت آپ نکال رہے ہیں.
مجھے سوال کرتے ہیں، کسوٹی کرتے ہیں، ذہنی آزمائش کرتے ہیں. اس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام علیہ مرضوان سوال کیے بتاؤ اس کے بارے میں، تو یوں صحابہ کرام غور کرتے رہے، بتاتے رہے. بلکہ یہاں تو وہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے تھے مگر حیا کی حیا سے نہ بتایا.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی میں سمجھ گیا تھا. یہ اصل جس نے سوال کیا نا اس کو میں بتا دوں کہ دیکھو خالی مسکرانے مدد نہیں ہے، کہا مار کے ہنسنا سنت نہیں ہے. یہ بھی کوئی میرا بھائی ہوگا، اس نے ڈالی ہے چابی کہ دیکھو میں نے سب کو بولتا کر دیا. یہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں خالی وہ سوال برائے سوال ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چلے، روزے کی عادت میں منہ میں مکھی چلی گئی اور حلق سے اتر گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں ٹوٹے گا.
چاندی کے قلم سے لکھنے کو منع کیوں کیا گیا ہے؟
سونے چاندی کے قلم سے لکھنا جائز تو نہیں ہے. اب وہ سونا اور ریشم تو تذکیر آخرت کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے جنت میں مرد کو یہ ملیں گے، مگر سونے کے قلم سے وہ عورت کو بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہے، یعنی چاندی کا بھی شاید اس میں شامل ہے، سونا چاندی دونوں، برتن بھی سونے چاندی کا استعمال کھانے پینے کے لیے نہیں کیا سکتے.
نہیں کیا جا سکتا. کیا شیطان قبر میں نکیرین کے سوالات کے دوران حائل ہوتا ہے، بیچ میں آتا ہے کچھ؟
ہے تو صحیح سر کہ وہ
مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ مر ربو کا، تو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بارے، مطلب میرا بول،
اس طرح کا
روایت ہے،
پڑھنا یاد پڑتا ہے.
ہم ابھی ایک وائس میسج یہ چلا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے یہ کہ شیطان جو ہے وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. روایت اعلی حضرت نے ایزان الاجر کے اندر لکھی ہے نوادر الاصول کے حوالے سے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کا فرمان ہے کہ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے.
جزاک اللہ خیر.
اب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گز مارتا ہوا بھاگتا ہے، تو مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری نزت القاری میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب شیطان اس طرح اپنے وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ گویا کہ اس کی ایک یہ شرارت ہے، تو جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس میں مرنے والے کے لیے راحت اور آسانی کا سبب بن جاتا ہے. تو جو قبر پہ اذان دی جاتی ہے اس کو شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمٰ نے اپنی شارح بخاری نزت القاری میں اس طرح بھی بیان فرمایا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو بھائی اپنی بہنوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے اور نہ ہی وراثت میں حصہ دیتے ہیں، ایسوں کو امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بہنوں کا بھی جو حق ہے وہ دینا آئے گا، دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو قیامت میں نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہیں دے سکے تو یا گناہ لینے پڑیں گے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے، اس کا حق ہے وراثت میں، جتنا حق شریعت نے طے کیا ہے اتنا دینا پڑے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہنوں کو یار بہت نوازتے ہیں اور ادر ادر رکھتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نا، اتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ایسے ظالم بھائی بھی ہوتے ہیں جو بہنوں کو وراثت تک سے محروم کر دیتے ہیں، معاذ اللہ. تو ایسا نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، یہ سب کو، سب کے لیے پڑھنے والا ہے. اسے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، مختصر ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، یا وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں.
کسی عزیز کو ایصال ثواب کرنے والے فرد کو بذات خود بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا، یا سارا ثواب ایصال ہو جاتا ہے اور بخشنے والے کو کچھ نہیں ملتا؟ کیا فرماتے ہیں؟
ایصال ثواب کرنے سے اپنا ثواب جاتا نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے ایک درود پڑھ کر 10 افراد کو ایصال ثواب کیا، تو ان کو اپنا ایک تو کہیں نہیں جاتا، وہ تو ہے ہی باقی، مگر ان 10 کو ایک ایک ملے گا. پھر ان سب کے مجموعے ٹوٹل کے برابر، یعنی 10 کے برابر 10 اپنے کو اور ملیں گے. تو ایک تھا، ایک درشی پڑا تھا، وہ اس سال سب 10 کو کیا، تو ان سب کو تو ملا، لیکن اپنے 11 ہو گئے، جانے کی تو سوال ہی نہیں ہے، اور بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد حنیف اتاری کراچی گلشن اقبال سے عرض کر رہا ہوں. میں ابتدائی دور میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا، شہید مسجد، گلزار حبیب مسجد، پہلے سالانہ اجتماع میں بھی تھا، اور اکثر آپ موت پہ بیان فرماتے تھے. جب بیرون ملک یا بیرون شہر تشریف لے جاتے تھے تو کچھ پبلک کم ہوتی تھی، لوگ کم ہوتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ نہ آئے، لیکن جو دعوت اسلامی کے لیے آتا ہے اس کو آنا چاہیے، وہ ریگولر ہونا چاہیے، اس طرح کا آپ فرماتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شہید مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، برابر میں چھوٹے کمرے میں میں بھی حاضر ہوا تھا، اور مجھے کچھ عمرے کی رکاوٹ تھی، آپ نے کچھ وظیفہ وغیرہ دیا تھا. اثر مغرب کے دوران میں نے کچھ وہ غالباً پڑھا، اور الحمدللہ عشاء کے بعد جب میں گھر پہنچا تو وہ ترکیب بن گئی تھی، جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی تھی، معاملہ سیٹ ہو گیا تھا. بندر روڈ اسٹاپ سے ہم جاتے تھے اکثر بس میں، غالباً جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، عصر مغرب عشاء مختلف مساجد میں آپ دورہ پر ہوتا تھا آپ کا، اور آپ اجتماعات وغیرہ میں آپ بیان فرماتے تھے. بس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ اسلامی بھائیوں کو آپ بٹھا دیتے تھے، آپ خود بس میں کھڑے رہتے تھے. 99-2000 تک ایسا کچھ دور آیا کہ میرا تھوڑا ذہن بدل گیا، میں تھوڑا ماحول میں نہیں تھا اور میں کٹ گیا تھا، لیکن میرا بیٹا چھوٹا والا فیضان مدینہ اکثر آتا تھا. میں ایک دن میں ایسے ہی بیٹے کو چھوڑنے آیا تھا، عصر کے بعد آپ دائیں طرف لائن لگی ہوئی تھی، آپ ملاقات فرما رہے تھے. میرا کوئی ایسا ذہن اس وقت ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا واپس آنے کے لیے اپنا، لیکن اچانک میرے پیر جیسے رک گئے اور غیر ارادی طور پر میں لائن میں لگ گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب کہاں اتنے عرصے کے بعد آپ مجھے پہچانیں گے یا کچھ آپ کو شاید. جیسے ہی میں آپ کے پاس پہنچا، آپ نے بہت ماشاء اللہ دلجوئی فرمائی میری، اور بہت خندہ پیشانی سے مجھے بڑا حوصلہ افزائی، اور ایک دم دلجوئی میرا ذہن بالکل جو تھا وہ میری رائے بدل گئی، اور میں ماحول میں واپس دوبارہ آ گیا، اور گاہے بہ گاہے میں اکثر مدنی مذاکرے میں یہ آتا رہا. اب یہ 66 سال میری عمر ہو گئی تقریباً، اب آنا بہت کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے.
ماشاءاللہ. ہاں جی انیب پولانی، اللہ کریم آپ کو برکتیں دے. مجھے اور بھی بہت کچھ نہیں تو کچھ اور بھی یاد ہے. ماشاءاللہ. تو 66 سال کی عمر ہوگی تو آنا کم ہو گیا، واٹ از دس؟ میری عمر تو 72 ہے تقریباً، میں تو مدنی مذاکرے کی چھٹی نہیں کرتا ہوں. اب وہ گورنمنٹ نے سب کی چھٹیاں کروا دی ہیں، مسجد کے باہر نہیں جانا ہے، ہم نے گھر سے مدنی مذاکرہ شروع کر دیا ہے. تو آپ مدنی چینل پر فی الحال تو دیکھتے رہے، اللہ لاک ڈاؤن کی مصیبت سے ہم کو نجات دے نا، اور کرونا وائرس دفاع ہو جائے تو پھر مسجد میں آتے رہے ہاں پابندی سے. کبھی کبھی اب بھی نظر آتے ہیں آپ اوپر سے، میں کیبن سے آپ کو دیکھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حنیف بھائی بہت ریگولر اور پابند رہے ہیں ہمارے مدد.
آپ میرا خیال ہے ان کی اوپر نیچے رہنے کی ترکیب،
آپ بھی پھر تشریف لائیں. یہ ان کا نیچے گھر تھا، اور میں جب یہاں بن رہا تھا مکان تو 6 یا 7 ماہ میں کرائے پر آؤں ان کے یہاں.
جی جی.
اور آپ بھی وہاں آئے.
ماشاء اللہ حنیف بھائی ہمارے بہت شریف اور کم گو اسلامی بھائی تھے، اللہ برکت.
پڑوسی رہے ہمارے، ہم ان کے پڑوسی رہے.
الحمدللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
جی کالس تھے.
میرا نام ازان ہے، ہم علی آباد سے بات کر رہے ہیں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے نام پہ جو سوٹ لائیں وہ سوٹ ہم سلوا کر پہن سکتے ہیں. ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر عطا کرے. اگر یہ سوٹ کا کپڑا ان کا والد صاحب کا تھا تو اب اس میں جتنے بھی ان کے جو وارث ہیں نا ان سب کا حصہ آ گیا. تو اب یہ کہ ایک بیٹا اس کو کہ میں سلوا لوں تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر سب بالغ ہیں ورثہ، نابالغ کوئی نہیں اس میں، اور سارے بالغ ورثہ مل کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ لے لو، تب تو اجازت کی صورت بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا بالغ کب ہوتا ہے؟ لڑکی اسلامی سال کے حساب سے 9 سال سے پہلے بالغہ نہیں ہو سکتی. 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان اگر بالغہ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر ہو گئی تب تو بالغہ ہو گئی، نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال پورے ہوتے ہی اب وہ بالغہ ہو گئی، نماز روزہ وغیرہ اب اس پر فرض ہو گیا. اسی طرح لڑکا بارہ سال اسلامی حساب سے 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اگر اس کی بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی تو بالغ ہو جائے گا نماز روزے وغیرہ فرض ہو جائیں گے، اگر نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو جیسے اسلامی سال کے حساب سے پورے 15 سال ہوں گے یہ بھی بالغ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور اسے عرض کرتا ہوں امیر السنت، یہ شرط فرمائے مکر تحریمی اور مکر تنزیل کیا ہے؟ اگر نماز میں مکر تحریمی اور مکر تنزیل ہو جائے تو نماز میں کیا ہوگا؟
مکر تحریمی جو ہے نا یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس سے بچنا اچھا ہے. اگر مکروہ تنزیہی ہو گیا تو گناہ نہیں ملتا. تو نماز میں مکروہ تحریمی، نماز کا کوئی مکروہ تحریمی ہو گیا بھولے سے، تو سجدہ سہو کر کے کر لیں گے تو وہ کراہت دور ہو جائے گی. اور اگر جان بوجھ کر مکروہ تحریمی کا عمل کیا نماز میں، نماز کا کوئی مکروہ تحریمی جان بوجھ کر کوئی ترک ہوا، یہ کوئی ایسا فیل ہوا کہ جس سے نماز مکروہ تحریمی ہوئی، تو اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی.
تو اصل میں بہت ساری صورتیں مختلف، یعنی بعض وہ ہیں کہ جو مکروہ تحریمی فیل کیا لیکن نماز پڑھی اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر
تین سجدے
کر لیے یا تاخیر ہو گئی نماز میں کسی رکن کے اندر جانے میں. لیکن بعض مکروہ تحریمی وہ ہیں کہ جن کو پورا کرنا پڑے گا، جیسے کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. تو یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں کہ کسی مقام پر جو ہے وہ سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، اور بعض مقامات وہ ہوں گے کہ جس میں نماز مکمل نہیں ہوگی، یعنی سجدہ سہو کی بھی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی، نماز دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گی، نماز مکمل کی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو دوبارہ پڑھنا.
وہ جیسے آپ نے مثال دی وہ پائچے فولڈ کیے، ویسے جو نماز کے عام طور پہ جو مکروہ تحریمی میں ہو جاتے ہیں وہ تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے.
یعنی بہت سارے وہ ہیں، اصل میں پورے اصول ہیں اس کے، یعنی کہ کہاں پر تلافی ہوگی، کہاں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کہاں نہیں کرنا پڑے گا، کہاں دوبارہ دہرانا پڑے گی، مختلف اس کی نوعیت ہے.
اب جیسے وہ قراءت کی کوئی ایسی واجب ترک ہوا تو اس میں یہ کہ سجدہ سہو واجب ہی نہیں ہوگا، اگر جان بوجھ کر کیا تو گناہ گار ہوگا، توبہ کرے، نماز اس کی ہو گئی، مکروہ تحریمی میں بھی نہیں ہوئی.
یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ اس خاص معاملے کی رہنمائی لے لے کہ اس پر کیا حکم ہے، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا.
جی ہاں،
میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے اس شعر کی وضاحت فرما دیں، بگڑی قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم. جزاک اللہ.
کہ جو تقدیر میں اگر کوئی ایسی خراب چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی بگاڑ لکھا ہوا ہے، تو سرکار آپ کی شان بہت بڑی ہے، لوح قلم میں جو ہے کچھ میرے بارے میں لکھا ہوا تو وہ میرا مطلب بدل دیجیے آپ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتے ہیں. وہ غوث پاک کو بھی طاقت ملی ہے کہ یہ بھی مطلب ہے نا کہ تقدیر ان کی نظر سے بدلتی تھی. اب وہ تقدیر کی پھر اقسام ہے کہ کون سی بدل سکتی ہے کون سی نہیں بدل سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد اسامہ غازی ہے، میں رول نیوز میں بطور اینکر پرسن کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ خوشبودار تیل اور سرمے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟
روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ اگر کریں گے اور اجزاء اس کے حلق سے نیچے اتر گئے، ذائقہ محسوس ہوا، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے. اور خوشبودار تیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سر میں لگانے میں، بدن پہ لگایا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور سرما آنکھوں میں لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اچھا، سرمے بھی خوشبودار ہوتے ہیں، آیا یہ لگا سکیں گے یا نہیں؟ سرما تو حدیث پاک میں سرمے کی جو اجازت ہے،
بس سرما مطلقاً اس کی اجازت دی گئی ہے، خوشبودار ہو یا بغیر خوشبو کے ہو، اس لیے کہ سرما زہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنتا تھا زیادہ تر تو عصمت سرما ہوا کرتا تھا، تو اس کے بننے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو جو سرما کہلائے گا اس کو ڈالنے کی شرعاً اجازت ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد خلیل اتاری سیالکوٹ سے حاضر خدمت ہوں. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے، اگر کوئی کسی سے بچہ لے کر پالتا ہے تو کیا اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرمائیے.
لے پالک بچہ لینے والے جو ہے نا، یہ ماں باپ تو نہیں بن گئے نا، ماں باپ تو وہی ہیں، ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا، باپ وہی ہے جو تھا، تو اپنا خانے میں نام ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلکہ اس کے تو پردے کے بھی احکام ہیں کہ اب یہ مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگا تو جس لے پالک یعنی ماں نہیں ہے لیکن اب وہ متور ماں اس نے پالا تو اس سے پردہ اس پر فرض ہو جائے گا. اسی طرح وہ بہنوں کے مسائل آپس میں، جو بہنیں لے پالک یعنی منہ بولی بہنیں یا اس کی پہلے سے جو بیٹیاں ہیں وہ اصل بیٹیاں جو ہیں، ان سے بھی پردے کی صورتیں ہیں اس میں. یہ لے پالک بچہ لینا تو بڑا مسئلہ ہے، اس کے مسائل ہیں. ہاں لے پالک کوئی لے بیٹا یا بیٹی اور اس کو مطلب یہ کہ دودھ پلا کر کوئی ایسی صورت کر لے نا کہ جیسے کہ جس نے لیا لے پالک اس کا دوسرا بھی بچہ ہوا ہوا ہے اور اپنا وہ اس کی بچے کی عمر جو ہے وہ سمجھو 2 سال کے اندر اندر ہے تو اس بچے کو دودھ پلا دے گی تو یہ اب اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا بھی بن جائے گا لے پالک جو ہے. اب ان دونوں کا آپس میں وہ پردہ نہیں ہے اور اب اس کی جو سگی اولاد اس کی جو ہوگی بہنیں اس سے بھی پردہ نہیں ہے کہ دودھ کے رشتے کی یہ بہنیں بن گئی یا اپنا دودھ نہیں اپنی بہن کا دودھ وہ عورت پلا دے تو وہ رشتہ جو پھر وہ خالہ والا رشتہ ہو جائے گا یہ خالہ سے بھی پردہ نہیں ہے مگر خالہ کی بیٹیوں سے پھر پردہ آئے گا کیونکہ اس کا اپنا دودھ نہیں پلایا نا اس نے. تو یہ نازک مسئلے ہیں. لے پالک لینا جائز ہے، لے پالک بنانا جائز ہے، ظاہر اس کے مسائل پر تو عمل کرنا کس نے، آج کل تو بڑا نازک دور ہے بلکہ مطلب بچے کو بتاتے ہی نہیں ہے، دل ٹوٹ جائے گا اس کا.
یہاں بھی کہ لے پالک کے منہ بولی ماں بن جاتی ہے اور پردہ چھوڑ دیتی ہے، منہ بولی ماں منہ بولا بھائی منہ بولی بہن بن جاتے ہیں، تو یہ تو اس میں تو سمجھانے بیٹھو تو لڑے مطلب لڑ پڑے. اگر کوئی یوں دعوت اسلامی کا مبلغ ہو نہ جوان ہو اپنا جیسے جوان اسلامی بھائی ہو نہ یہ گھر میں دیکھے نہ اسے سنا سمجھ لیا ہو نہ گھر کے بڑوں کو سمجھا ہوئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو جو گھر والے اس کا جو بگے جھنڈے کا جلوس نکالے نے
ہم لوگوں کو بھی برا بھلا بولے
یہ کہاں سے لیا ہے معاذ اللہ،
اللہ خیر کرے.
یہ شروع سے سمجھنے والی چیز ہے،
مظلومیت ہے.
اور اگر لے پالک لے لیا سب کچھ کر لیا، یہ بھی میں آپ کو مشورہ تھا نرس کر رہا ہوں، لے لیا یہ دودھ کے سارے رشتے بھی قائم کر لیے، لیکن جب آپ کے اپنے سگے بچے ہوں گے نا تو ان سگی اولاد میں اور یہ لے پالک بچے میں کوئی ایسا فرق مت کیجیے گا جس سے یہ فیل کرے کہ میں گود لیا ہوا ہوں یا میں باہر کا ہوں. وہ جو اس کو احساس پیدا ہوگا نا کہ جب وہ سگے کی طرف رخ زیادہ رجحان زیادہ لینا دینا زیادہ اس کو شفقت محبت زیادہ اور پھر اس کے ساتھ کم، تو اس کے بعد جو اس کو اوپر جو ایک اثر پڑتا ہے نا اور اس کے دل میں نفرت بغض اور کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ ساری چیزیں بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ہیں.
سر لے پالک لیتے وہ عام طور پہ جس کی اولاد نہیں ہوتی
اور بعد میں ہو جاتی ہے.
ہاں
اصل میں لیا اصل میں ہوتا ہے 3-4-5 سال ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک سوال ہے، یوں سمجھے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے چند ایک سال ہو جاتے ہیں نا تو بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو چاروں طرف سے بچہ نہیں ہو رہا بچہ نہیں ہو رہا. اچھا ویسے بیچاری پریشان ہے کہ ماں نہیں بن پا رہی ہے اور اس کو چاروں طرف سے یہ جام ہی جائے گی ادھر ادھر رشتہ داروں میں. ہاں ہاں اب اس کو ہمدردی کرنے کے بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو کر آپس میں میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور پھر ایک بچہ گود لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو گھر میں ایک بچہ آ جائے. پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ایک اولاد ہو جاتی ہے. پھر جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سوتیلے کے ساتھ یا جو لے پالک ہوا جو اس کے ساتھ توجہ ہٹتی ہے اور ظاہر وہ ماں ہے اس کی توجہ باپ کی توجہ وہاں چلی جاتی ہے. پھر جو اس کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ مطلب بہت پہاڑ جتنا ہے اس کے اوپر یہ ویسے بچے کے اوپر جب ایسا ہوتا ہے. تو یہ میں کہا کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے جسے اس پر ڈسکس کیا گیا ہے. بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کرنے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بابا اولاد میں یہ جو مسئلہ ہے جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا بابا اس کو بہت سمجھانے کی واقعی ضرورت ہے. میں تو رہا نہیں جا رہا. میں کہا اس کو پورا کریں کہ جیسے میسا کا تو بعدوں کا طلاق بھی ہو جاتی ہے تو طلاق بھی ہو جانے کے بعد بچہ ماں کے ساتھ ہے فار ایگزامپل اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے جو دوسرا بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ماں ساتھ لائی ہوئی ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ جو کمزور سلوک ہو رہا ہوتا ہے یا باپ کے پاس بچہ ہے اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس سے جو بچہ ہوتا ہے دوسرا پھر وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سگی ماں کا بیٹا ہوتا نہیں ہے تو یہ جو فرق ہوتا ہے تو یہ گھر توڑنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا کریں کہ ہم یہ گھر ٹوٹ جائے گا طلاق ہو جائے گی ذرا یہ سوچ لیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ طلاق ہو جانے کے بعد خود تو شاید دوسری شادیاں کر کر کوئی ہو سکتا ہے کوئی راحت ولی ہے جو اپنی پسندیدہ زندگی گزار لیں مگر جو زندگی بھر ان کی اولاد جو رل گئی اور ان کا جو مطلب کہ وہ جو معاملہ ڈسٹرب ہو گیا پتہ نہیں کب 17, 18, 20 سال میں جا کر شاید اس کا کوئی ہاتھ پیر سیٹ ہو یا وہ تھوڑا ہوش میں ہے باقی بڑا عجیب حال ہوتا. تو یہ مطلب دل کڑا کر کے کوئی نبھا ہوا اگر نبھا ہی نہ لیں یار اولاد روڈ پر آ جائے گی اولاد کا کیا بنے گا. یہ تو دونوں خوشی کا راستہ اختیار کر لیں گے سکون میں آ جائیں گے یا چلو جان چھوٹی جو اولاد پیس گئی اس کا کیا.
ایک ایسی تعداد ملے گی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن طلاق نہیں کرتے لوگ کیا اپنی اولاد ڈھونڈ.
ہاں ہاں کیا بات کی
ایسے لوگ پائے جائیں گے
کیا بات
ملیں گے
کیا بات کی.
تو یہ چلو یہ اچھا ہے کہ اولاد کے بہانے یار گھر تو نہیں ٹوٹتا. گھر توڑنا تو ہے نا بہت بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے.
شاید ان دونوں کی زندگی میں وہ تکلیف نہیں ہے جو گھر ٹوٹنے کے بعد ان کی اولاد وہ تکلیف جو اٹھائے گی.
پھر میاں بیوی میں آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ ہو بھی جاتی
ہے
شروع میں تھوڑا وہ حساب کتاب ہو جاتا ہے آہستہ 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 عادی ہو جاتے ہیں اگر چلتا رہتا ہے اس لیے وہ جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہوتے.
اب اگر خدا نہ خواستہ بابا میرے سنت سے عرض ہے خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو ایک عرصے تک اولاد ماں کے پاس رہتی ہے تو ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ خود دیکھیں لڑائی ہوئی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. طلاق کوئی محبت میں تو ہوتی ہی نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ اعتماد تھا ایک دوسرے کے اوپر اتفاق تھا اور آج دل کیا نہ طلاق ہو گئی. طلاق ہوتی لڑائی جھگڑا نہ اتفاقی کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب علیحدگی ہو گئی سیپریشن ہو گئی اب وہ اولاد اگر ماں کے پاس ہے تو ماں کا کیا کام ہے کہ اپنے اس جو اس کا باپ ہے اس کے بارے میں زہر بھرے یا اگر وہ اولاد باپ کے پاس ہے تو باپ کا کیا کام ہے کہ کیا وہ جو اس کی ماں ہے اس کے بارے میں زہر بھرے. اس سے بچے کے ظاہر و باطن پر جو اثرات مرتب ہوں گے یا خود ان کی اپنی دنیا اور آخرت کو کوئی اس میں معاملہ ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے. دنیا بھر میں بہت طلاقیں ہو رہی ہیں بچے بہت اجڑ رہے ہیں اور یہ بڑے کیسز ہیں کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اور تو اگر اس معاملے میں کوئی خاندانوں کو آپ رہنمائی فرما دیں.
سعادت مند اولاد جو ہوتی ہے نا وہ باپ سے ملتی ہے چھپ کر ملتی ہے. ماں پسند نہیں کرتی. ماں تو بہت سختیاں کرتی ہے. ماں تو بازو کا یہاں تک بولتی ہے تیرا دودھ نہیں بخشوں گی جیسے دودھ بخشنا اس کے ہاتھ میں نہ ہو دودھ پلا کر جو احسان کیا نا تو وہ تو باپ سے اس کو نفرت بٹھائے گی اور یہ رشتہ توڑوانے والی بات ہے جو حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمہارا شوہر نہ رہا بھلے لیکن اس کا باپ تو ہے نا. اب بھی یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا ترکہ اس اولاد کو تو ملے گا نا جو تمہارے پاس ہے. تب تو پیسوں کے لیے دوڑ دوڑ کے جاؤ گی کہ اس کا حق دو اس کا حصہ دو تو ملنے بھی دو نا. یہ روکنا تو جائز نہیں ہے. ماں باپ کو ملنا چاہتا ہے اس کو ملنے دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور دونوں سے میری درخواست ہے کہ اگر جیسے بچے چھوٹے ہوتے تو بعض اوقات نہیں وہ ترکیب بنی ہوئی ہوتی ہے. تو میری دونوں سے درخواست ہے ایسے والدین سے کہ جو اب الگ ہو چکے ہیں لیکن آپ دونوں کے پاس اولاد ہے, تو آپ اپنے علیحدگی اور طلاق کے اور لڑنے کی باتیں اپنی اس اولاد کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایک جملہ آپس میں اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے تو ایک جملہ آپس میں سیکھ لیں کہ ہماری ذہنی ہمانگی نہیں ہوئی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, نہیں رہ سکے. ایک دوسرے کے اب عیب کھولیں گے, وہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو وہ ماں کے عیب کھولے گا, وہ ماں کے پاس جائے گا تو باپ کے عیب کھولے گی, اور یوں مطلب ایک دوسرے کے عیب کھولیں گے تو بچہ نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا, اور آپ دونوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا, اور آپ دونوں اس طرح مطلب کہ گناہگار بھی ہو رہے ہوں گے کئی صورتوں میں, اور بچوں کی بھی آخرت کو اور دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہوں گے. تو میری دونوں فریقین سے درخواست ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہ کیا کریں, اور آپس میں رابطہ اور ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ خاندانوں کا, کیونکہ وہ ایک ہے تو وہ گھر کا فرد ہی نا جو بچہ ہے دونوں طرف کا, تو یوں ایک اچھا رشتہ قائم رہنے کی ہی صورت بنا کر رکھیں. تو انشاءاللہ اس کی اچھے محبت کے پیار کے بیج ڈالیں گے نا اس کی سوچ میں, تو یہ انشاءاللہ محبت کی فصل دے گا. نفرت کا بیج بو دیں گے نا اس کے دماغ میں تو یہ پھر لڑائیاں کروائے گا گھر کے اندر, وہ خود بھی آگے جا کے لڑے کرے گا, اس کی سوچ خراب ہو جائے گی. جی
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں اسد کا چیف اینالسٹ اینکر پرسن بول رہی ہوں. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ روزے کے دوران اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو اس میں اگر آنکھ میں وائٹ ڈراپ جس طرح ہوتے ہیں کوئی میڈیسن آنکھ میں اگر ڈالیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے.
روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں لاہور سے میاں قیوم بول رہا ہوں. دار المدینہ چائنا اسکیم میں آپ کی جو بلڈنگ ہے آپ نے جو رینٹ پہ لی ہوئی ہے میں اس کا اونر بول رہا ہوں, اور میں اس بلڈنگ کا ایک ماہ کا کرایہ دار المدینہ اور آپ کے ادارے کو گفٹ کر رہا ہوں, جو کہ میری بلڈنگ میں رینٹ کے اوپر میں نے اپنی بلڈنگ دی ہوئی ہے. آپ کو چاہنے والا ہوں, آپ کی دین کی خدمت کو بہت پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اور آپ کو تندرستی دیں, اور آپ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے میری فیملی کے لیے آپ دعا کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں بھی برکت دیں گے, اور میری صحت اور بچوں کی صحت کے لیے آپ دعا کریں. یہ جو آپ کا تعلیم کا ادارے ہیں اس سے میں بہت خوش ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان کاموں میں اور برکت دے, اور اس طرح کے آپ نیک کام اور اچھے کام کرتے رہیں, اور تاکہ یہ دین کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. جو اس وقت جو آپ کا جو بلڈ باب کے ادارے کے جو دارالمدینہ کے جو ریکویسٹ کے اوپر لوگوں نے بلڈ بھی دیا, آپ کے ادارے کے لوگوں نے بلڈ بھی دیا, اس سے بھی سارے لوگ بڑے متاثر ہیں, اور آپ کے جو راشن کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ہم لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کافی لوگوں کو راشن بھی دیا, الحمدللہ ہمیں اور ہمارے سب لوگ جو ہیں بڑے متاثر ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہیں آپ کے اس نیک کام سے.
ماشاءاللہ میاں عبد القیوم صاحب مرحبا, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہماری حوصلہ افزائی کی, ایک ماہ کا کرایہ بھی آپ نے گفٹ کیا. اب میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسی توفیق دے کہ 12 ماہ بارہویں شریف کی نسبت سے 12 ماہ کا کرایہ آپ گفٹ کر دیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, انشاءاللہ آپ کو اور برکت ملے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کے بال بچوں کی خیر کرے, سب کو صحت اور عافیت و دینداری نصیب کرے, تقویٰ پرہیزگاری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی آپ سے یہ پوچھنا تھا, جو کرسی میں بیٹھ کے نمازی حضرت نماز پڑھتے ہیں کیا فرش پہ یعنی کہ بیٹھ کے بھی فرض نمازوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ دوسرے نمازی کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, تو کیا ان کو اگر کوئی تکلیف ہو پیر میں تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ضروری ہے کرسی میں بھی پڑھے ہوں؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
اگر سجدے حقیقی نہیں کر سکتا یا کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہے, شرعی طور پر وہ مجبور ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ کہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی, کیونکہ وہ کھڑے ہونا بھی اس کا معاف ہو جائے گا, قیام ساقط ہو جائے گا. تو اب یہ کہ یہ بیٹھ کر, تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ زمین ہی پر بیٹھ کر پڑھے. اگر اب زمین پر بیٹھنے میں بھی یا وہ نہیں چاہتا زمین پر بیٹھ کر پڑھنا, تو کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, مگر بہتر اگر ہے قدرت تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے. یہ کرسیاں تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہی نظر آ رہی ہیں, یہ پہلے کرسیاں میں نے تو مسجد میں نہیں دیکھی تھی, یہ بعد میں شروع ہوئی ہے. کبھی کوئی ایسا مریض ہوتا ہوگا جس کو سخت حاجت ہوتی ہوگی تو اپنی کرسی لے کر نماز پڑھتا ہوگا, مگر کوئی دیکھنا برابر یاد نہیں پڑتا مجھے اپنے لڑک پن میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شان الہی عطاری عرض کر رہا ہوں. مرشدی عرض یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ میرے والدین کے لیے بے دعائے بے حساب مغفرت فرما دیجیے.
اللہ اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. تو یہ انداز محبت کامل یوں ہی ہو کہ محبت تو ہو اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کا اتباع بھی کیا جائے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے, ان کے نقش قدم پر چلا جائے, فرائض کا انہوں نے حکم دیا ادا کرنے کا وہ بھی ادا کرے, واجبات بھی ادا کرے, سنتوں پر بھی عمل کرے. تو اس انداز کی محبت ہوگی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کا محبوب بنے جو تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں, کچھ تم جسے چاہو. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا جو آپ سے پیار کرے گا, اور جس کو آپ پیار کریں اس کی تو شان ہی کیا ہوگی, اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرما دیں کہ فرشتے کتنے ہیں, کیا ان سب کے نام بھی ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے, اور فرشتوں کے نام کون رکھتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
فرشتوں کی تعداد تو اللہ جانے, فرشتے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایسی ایسی روایتیں کہ مطلب اتنے فرشتوں کی پیدائش کا سلسلہ ہے, اس کی گنتی تو اللہ جانے ہے نا, ہم گن ہی نہیں سکتے. اب ان میں نام تو مشہور نام تو جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل وغیرہ ہیں مطلب, اور ہر فرشتے کا نام ہوتا یا نہیں ہوتا اس کی کوئی روایت ایسی معلوم نہیں ہے, ہو تو پتہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شہباز عطاری میلبن سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب میرا کوئسچن یہ ہے کہ شیطان کون ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
شیطان
جی,
شیطان جن ہے, اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ جس طرح انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا, تو جنات جو ہے نا یہ شیطان کی اولاد میں سے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اولاد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر انسان اولاد ہے، لیکن اس میں کفار بھی ہیں نصیب. تو یوں جنات میں بھی کفار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. یہ سب کا، ان جنات کا سب کا باپ جو ہے نا وہ شیطان ہے، اس سے پیدا ہوئی سب. تو یہ جن ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں ہے. یہ عبادت بہت کرتا تھا، بہت عبادت کی اس نے، فرشتوں میں یہ واس کہتا تھا. تو یوں یہ معلم الملکوت بن بیٹھا تھا، فرشتوں میں واس کہنے والا، فرشتوں کا استاد. لیکن یہ کہ بعد میں جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی وہ نافرمانی کی کہ تو یہ اس کو کافر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا. تو فرشتہ تو پہلے بھی نہیں تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد دانش عطاری شارجہ سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل مال و دولت کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے، اس کی علامت اور علاج بتا دیں.
مال و دولت کے ساتھ تکبر آ ہی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور غریب کو بھی تکبر ہوتا ہے، غریب جیسے بعض وائڈے ہوتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے. تو فقیر متکبر، یعنی جو فقیر ہے، ہے کنگلا لیکن تکبر کرتا ہے، تو اس کی تو اس کی بھی مذمت ہے. تکبر تو کسی کو بھی، شیطان بھی جو ڈوبا ہے تکبر سے تو ڈوبا ہے. تو تکبر جو ہے نا وہ کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، فقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اسے بڑیا سمجھنا، یہ تکبر ہے اصل. تو مالداروں میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن ہر مالدار میں ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو علامت تو اب اس تکبر کے کہ یہ مالدار تکبر کر رہا ہے. بعض اوقات یہ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تکبر کر رہا ہے غریبوں کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے اس کا، لیکن اب فائنل اس کے دل پر حکم کیسے لگائے، کیونکہ تکبر کا تعلق اصل وہ دل میں یہ ہوتا ہے، گھٹیا سمجھے گا، اور یہ باطنی امراض میں سے یہ. ہر ایک کو اپنے طور پر غور کرنا ہے کہ آیا یہ دوسرے مسلمان کو یا دوسرے شخص کو یہ گھٹیا سمجھتا ہے یا نہیں، اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے یا نہیں. تو یہ مین تکبر اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، خود غور کر لے. اگر نعوذ باللہ ہے تو توبہ کرے، اس سے بچے، اس کو دور کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. یہ سوچے مجھے اس کو کیا پتا کہ کون مقبول ہے، ہو سکتا ہے جس کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. بھلے بظاہر وہ گناہگار ہے، جس کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ بظاہر گناہگار ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کو توبہ کی توفیق دے، ولایت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو اس کے گناہ سے ضرور، اس کے گناہ سے تو بندہ نفرت کرے، لیکن بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا تکبر والا اپنے ذہن نہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سگے عطار محمد حامد عطاری استنبول سے عرض کر رہا ہوں. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جنت کہاں پر ہے؟ کوئی کہتا ہے آسمان پر ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
جنت ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے جنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جہنم جو ہے نا یہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے. جنت بہت اونچی ہے اور جہنم بہت نیچے ہے. اللہ کریم ہمیں نیچے اترنے سے بچا لے، اوپر کی پرواز نصیب فرمائے، کہ ہم جنت میں آقا کے قدموں سے لپٹ جائیں، جا کر سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ، جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بن جائے عطار الہی.
قطب مدینہ لکھا یا بحر رضا و قطب مدینہ؟ واو ہے، کیونکہ دو فارسی لفظوں یا دو عربی لفظوں یا ایک عربی لفظ ہو ایک فارسی ہو، تو ان میں جب یہ دونوں میں آئے گا نا تو بیچ میں واو، یہ لغت کا قاعدہ بتاتے ہیں.
غلط پڑھا، بحر رضا
واو ہے نا، اور نہیں ہے نا. اسی طرح وہ اس میں بھی وہ اور ہی پڑھتے ہیں یار، کروڑ سلام، وہ
تم پہ ہر دم کروڑوں درود،
تم پہ کروڑوں درود اور سلام، یہ پڑھتے ہیں. حالانکہ اور میں خما کا مطلب تم پہ کروڑوں درود اور سلام میں نے لکھا ہے، وہ کیا پورا شعر آپ کو یاد ہوا نا؟
نہیں امیر سنت نے ابھی یہ کلام لکھا ہے نا.
نہیں نہیں پرانا یار درود.
اچھا وہ
سلام تو سلام میں تم پہ کروڑوں تاجدار حرم
اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود.
اب اس کو بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام پڑھ رہی ہے اپنی قوم، یہ نعت خوان تقریباً یہی پڑھتے ہیں. حالانکہ اور میں نے نہیں لکھا، اور اصولاً بھی اور نہیں ہے اس میں لغت کے قاعدے میں. واو آئے گا کہ درود فارسی لفظ ہے، سلام عربی لفظ ہے، تو اب دونوں کو ملانا ہے تو اس لفظ اور کے بجائے یہاں واو آنا چاہیے. پرانی تحریروں میں اور بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن بعد لغت کے بھی انداز بدلتے رہتے ہیں.
تو یہ بھی
ہر لغت کا جو یہ لغت کے جو علماء ہوتے ہیں، یہ ان کے مذہب کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اہل لغت، تو ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے کہاں واو آ گیا کہاں اور. تو یہ نے ایک یہ شاید مضبوط قاعدہ ہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا واو اور والا، کہ دو پھر سمجھ لیں سب کو کام دے گا یہ کہ انشاءاللہ کہ دو عربی لفظ ہیں یا دو فارسی لفظ ہیں یا ایک لفظ فارسی ہے ایک عربی ہے، تو اس میں جب ملانا ہوگا عطف تو عطف کا واو آئے گا یا اور نہیں لکھیں گے. یہ زیادہ ہے نا کہ درست لینگویج کے حساب سے، اور سے وہ یعنی کہ ایک لغت کے حساب سے ہے کہ یہ عیب پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے واو ہو. اور اگر دونوں لفظ اردو ہیں یا ایک لفظ اردو ہے ایک لفظ ہندی ہے ایک لفظ سنسکرت ہے ایک لفظ اردو ابھی ہے، یعنی کہ عربی اور فارسی کے علاوہ جو الفاظ ہیں یا انگلش کے لفظ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، تو ان دونوں کو جب ملائیں گے نا تو اس میں اور آئے گا. دیکھ فارس اور فارسی اور ترکی کا بھی واو آئے گا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے لغت میں ہو، لیکن اب یہ پتا کیسے چلے گا یہ ترکی لفظ ہے تو یہ ہندی لفظ ہے؟ تو یہ لغت کی جو موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ ان میں لکھا ہوتا ہے کہ کون سی زبان کا لفظ ہے، اردو کا ہے فارسی کا ہے عربی کا ہے، تو یوں اس میں ترکیب بن جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایک پرابلم شاید ہوتا ہوگا جو شعر لکھتے ہوں گے یا کلام لکھتے ہوں گے، کہ جب یہ کلام نعت خوانوں کے یا پڑھنے والوں کے پاس پہنچتا ہوگا تو ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ لکھا کچھ اور ہے وہ پڑھ کچھ اور رہے ہیں.
ارے بھائی،
اور جب یہ سنے تو پھر تھوڑا لگے، نہ سنے تو اس کو سمجھ ہی نہ پڑے کہ میرے ساتھ کیا، میرے کلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن سنے تو اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار یہ کیوں میرے سے پوچھ پوچھ نہیں رہے. تو لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسے لکھا ایسا ہے،
یعنی مطلب وہی ماضی کا ایک واقعہ سی چڑھا دیتے ہیں. وہ میں نے وہ لکھا تھا نا اپنے مطلب غلام میں، نہیں وہ آخر میں میم آتا ہے میرا خیال ہے کوئی کلام ایسا، تو غلام میں شاہ انام آ گیا ایسا کچھ لکھا ہے، کسی مشہور کلام تھا ان دنوں، تو اس میں وہ کسی کوئی پڑھ دیا کسی نے امیر دعوت اسلام آ گیا. اب وہ پڑھا ہوگا کسی میں نے جمعے کے صلاۃ السلام میں، اب وہ کوئی خطیب صاحب تھے، اب انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور شاید دوسرے جمعے میں میری چڑھا دی ریل اس نے کہ یہ شاعری کرتا ہے امیر دعوت اسلام، یہ تو سرکار کی شان ہے، اس نے اپنے آپ کو اس نے وہ واویلا مچا دیا. نوازی بھی شاید اس سے بدزن ہوئے، پھر بعد میں مجھے پتا چلا تو میں نے اس خطیب صاحب کو کچھ لکھا کر شاید بھیجا گا، میں نے تو یہ لکھا. اب کسی نے پڑھ دیا تو یار مجھ سے پوچھ لیتے، شاید کوئی رابطہ ان کا میرے لیے اتنا دشوار نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ نے بالکل جھنڈا ہی چڑھا دیا یار، یہ بعضوں کا لوگ سوچتے نہیں ہیں. یہ پرانا ہے کہ یہ بھی پرانی یاد ہے ایک تلخ یاد، یہ عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا, اس نے یوں پڑھا ہوگا, اتار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور, دیکھو امیر دعوت اسلام آ گیا, نعوذ باللہ. تو یہ بیچارے نے وہ داغ دیا, اور خطیب صاحب نے بھی آگا کچھ بھی آگے بھی یہ نہیں دے گا میرے خلاف بیان داغ دیا. تو عالم ہو یا غیر عالم ہو, سب کے لیے ضروری ہے کہ پوری تحقیق کرے. پھر سوشل میڈیا والوں کے لیے خاص اس میں مدنی پول ہے کہ مطلب جس چیز کا جھنڈا مت چڑھایا کرو یار, آخرت میں مر جاؤ گے تمہارے ایپ کھل جائیں گے. ہم آج کسی کا ایپ بھی ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے, نہ کہ وہ سوشل میڈیا پر اچھالنے کا. پھر کب اچھالنا کب نہیں, کب نہیں اچھالنا, پھر اس کے اپنے اصول ہیں جو شرعی اصول ہیں. ادھوری بات کاٹ کر بھی سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں کہ دیکھو کیا بول دیا, حالانکہ بات کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ آخرت میں ڈرتے نہیں ہیں, آخرت سے خدا کا خوف نہیں ہے, یا خبر نہ غیر مسلم بھی ایسا کر کر کے کچھ چلا دیتے ہوں گے اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہوں گے, اور اس طرح کوئی شیطان کھیلتا ہوگا. تو اللہ کریم بس ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور عیبوں کی پردہ پوشی کرنے, عیب پوشی کرنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بحر کیا وہ,
اب یہ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے اتار الہی مولا اسپائے قطب مدینہ.
ہاں اب یہ ہے بحر رضا و قطب مدینہ, واو بھی یہ بھی صحیح تھا بحر, لیکن یہاں وہ سماعت میں ذرا لفظ بحر آ کر وہ اس طرف وہ خاما کا دھیان جاتا ہے, اس لیے میں نے یہ لفظ بحر جو ہے بحر یہ اب وہ نے بدل دیے.
مولا اسپائے قطب مدینہ
بحر نبی جیسے صحیح ہے, راہ پر زہر ہے لیکن سننے میں معاذ اللہ ایک خامخش ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے اس کو بھی. حالانکہ بڑے بڑوں کے کلام میں لفظ بحر ایسے موقع پر استعمال ہے, لیکن اگر بحر مدینہ کہیں گے نا تو کسی کی وہ پھر لفظ مدینہ شہر ہے بندہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ اس میں حرج نہیں ہے. حرج اس میں بھی نہیں ہے بحر نبی بحر رسول یا بحر حسین اس طرح کہنے میں حرج نہیں ہے, را کے نیچے زیر کے ساتھ وہ پھر بہرے میں تو یا آتا ہے, لیکن سن آواز کے حساب سے دونوں کی آواز ایک سی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنت میں آقا کا پڑوسی بن جا
وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد نعیم قادری ہے, میں سیول لائن کلیفٹن سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت آپ سے میرا سوال ہے کہ عورتوں کی نماز باریک کپڑوں میں ہوتی ہے یا نہیں. سوال نمبر دو, حضور حافظ قرآن کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ پاپا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو کسی نے میرا تعارف آپ سے کروایا, تو آپ نے ان سے کہا یہ تو میرا شہید مسجد کا مقتدی ہے. مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے ابھی تک یاد رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے لیے میں حصہ مغفرت کی دعا کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ میں دعوت اسلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا نعیم, وہ نعیم تو مطلب بہت زیادہ ملاقات آپ سے ہوتی تھی تو یوں میں نے پہچان لیا ہوگا, ماشاءاللہ مدینہ شہید. وہ حافظ جو ہے وہ شفاعت تو کرے گا, لیکن حافظ وہ جو قرآن پر عمل کرے گا, یہ ساتھ میں اس کی شرط ہے اور یہ شرط ہے کڑی. حافظ ہمارے اتنی اتنی داڑھی رکھتے ہیں آج کل, ایک تعداد ہے حافظوں کی کہ بلا دیے جاتے ہیں اور نمازوں کے بھی بازوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے. تو خالی حافظ ہو گیا اب قرآن پر عمل ہی نہیں کرے, نمازیں بھی نہ پڑھے, یہ شفاعت کرے یہ تھوڑا کیسے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ میں مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے محمد امجد اتاری عرض کر رہا ہوں. باپا کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف کے ایک بہت پرانے سینئر مبلغ محمد امتیاز اتاری, ان کے والد صاحب کا آج مغرب کی نماز کے بعد انتقال ہو گیا. کورونا کی وجہ سے یہ ایڈمٹ تھے ہاسپٹل میں. تو باپا آپ سے عرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں.
اللہ 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 تعالیٰ کرم, انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ امتیاز بھائی کے والد صاحب بھی اور کوئی بھائی بہنیں ماموں اقبال بھائی سب کورونا کی لپیٹ میں آ گئے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ والد صاحب کی حالت خراب ہے. تو مجھے بھی ایسا کھٹکا ہو رہا تھا کہ بیچاروں کی عمر زیادہ ہے, کہ میں جب میں ان کے گھر گیا تھا زمانہ ہو گیا, اس وقت بھی یہ ادھیڑ عمر کے تھے, اب تو ظاہر ہے کہ ضعیف ہو گئے ہوں گے. بس بیچاروں کا ٹیم پورا ہو گیا ہوگا, ٹیم پورا ہو گیا تھا جب بھی انتقال ہو گیا. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ امتیاز بھائی کے والد صاحب کو غری کے رحمت فرما, ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما, ان کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ان کے جو بھی پیچھے بچے ہیں امتیاز بھائی, ان کی امی بھائی بہن سب کو صبر عطا فرما, خاندان والوں کو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اقبال بھائی بیچارے کورونا میں تھے, وہ بھی جو بھی امتیاز کے دیگر بھائی بہن وغیرہ کورونا کے لپیٹ میں آ گئے تھے, سب کو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, سب کی حفاظت فرمائے. میں سب سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب نے امتیاز کو مطلب وقف کیا تھا. میں گھر پر گیا تھا ان کے, تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم, میں اجازت لینے کے لیے مجھے یاد پڑتا گیا تھا, مجھے کسی نے کہا تھا یہ بہت امتیاز بھائی بہت کام کے قافلہ کوالٹی ہے. حاجی امتیاز نے ہی کہا تھا, میرا خیال ہے ہمارے حاجی امتیاز مشہور شخصیت ہیں. تو انہوں نے کہ آپ بولو گے نا والد صاحب محبت آپ سے کرتے ہیں, آپ بولو گے تو یہ کر دیں گے اس کو وقف. تو مجھے گھر گیا تھا یہ تو پتا شاید اسی عنوان پر, تو میں نے بولا تو انہوں نے میرا مان رکھ لیا تھا, وقف کیا. تو اس طرح پھر امتیاز نے ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے کافی دعوت اسلامی کا کام کیا. احمد آباد شریف کی نمایاں شخصیت ہے ہمارے امتیاز بھائی, اللہ کرے کہ اب بھی یہ کام کر رہے ہوں کھنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ, لاگنی کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو بچے ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں کے درمیان ابھی ایک مکالمہ ہوگا, بات چیت ہوگی, اور یہ دونوں آپس میں پہلے بات چیت کریں گے, اور پھر ہوتا یہی ہے کہ دونوں اس کا کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے امبیل اسٹون کی طرف رجوع کرتے ہیں.
رجوع کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, کیا کر
رجوع یہ ابھی آج کیا کر کے آپ دیکھتے ہیں, رجوع کرنے آئے ہیں یا آپ کی طرف کچھ سوال کریں گے کہ امبیل اسٹون کیا فرماتے ہیں. جی بچوں تیار ہو چلے.
کیسے ہیں زکریا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ کل حال. آپ سنائیں کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ کل حال, بہت شکر ہے اللہ پاک کا. کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں تو آج کل مکینک کا کام سیکھ رہا ہوں. تو اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ نے پڑھائی چھوڑ دی؟ ہارون بھائی پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا, اس لیے پڑھائی چھوڑ دی ہے. یہ تو بہت غلط کیا آپ نے, آپ کا یہ وقت بہت قیمتی ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں. ہارون بھائی دولت بھی تو ہونی چاہیے, علم سے بڑی بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے زکریا بھائی؟ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن پیسہ بہت ضروری ہے. لیکن زکریا بھائی یہ حقیقت ہے, علم سب سے بڑی دولت ہے. اچھا تو یہ بتائیے کیا آپ ان سے بازار جا کر کھانا خرید سکتے ہیں؟ زکریا بھائی رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہے، وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ رزاق ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کیا آپ بغیر پیسوں کے کاپی پینسل اور کتابیں خرید سکتے ہیں؟
نہیں.
تو بس ثابت ہوا علم دولت نہیں، ورنہ آپ علم سے بہت کچھ خرید لیتے.
بھائی ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں علم لازوال دولت ہے.
یعنی آپ نے میری بات نہیں ماننی؟
آپ کی بات میں وزن نہیں ہے.
بھائی پھر کیسے فیصلہ ہو کہ آپ درست کہہ رہے ہیں یا میں؟
ہاں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں زکریا بھائی. آپ
پھر کیا کریں؟
ایسا کرتے ہیں ہم یہ بحث ختم کر دیتے ہیں اور امیر سنت کی بارگاہ میں ہم تم مقدمہ پیش کر دیتے ہیں. جیسا امیر سنت ارشاد فرمائے وہ آپ کو بھی قبول ہوگا اور مجھے.
ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علم یہ بڑی دولت ہے. دیکھو دنیا کی دولت ہے نا خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور علم کی دولت ایسی انوکھی دولت ہے کہ جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی ہے. علم کی دولت یوں بڑھتی ہے کہ علم والا علم سکھائے گا نا آگے، تو اس کا اور پکا ہوتا چلا جائے گا، پھر یہ کہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. جیسے کوئی علم کو یوں مطلب کہ بیان کرنا چاہتا ہے، علم کے بغیر تو بیان نہیں کرے گا، تو اب بیان کی تیاری کرے گا تو اور بہت ساری باتیں اس کے نالج میں آ جائیں گی، تو علم بڑھتا چلا جائے گا. جبکہ دولت کو خرچ کرنے سے یہ بظاہر تو بڑھتی تو نہیں ہے. آپ کے پاس 100 روپے تھے، 10 روپے کسی کو دے دیا آپ نے، تو 90 بچ گئے نا، کم ہو گئے نا. تو علم کی وجہ سے پھر دولت بھی حاصل ہوتی ہے. آپ جس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ جیسے میکینک بنے گا، میکینک کا کام شروع کیا، یہ فرضی مطلب باتیں کرتے ہیں، تو یہ میکینک کا مطلب بہت مشکل ہے کہ یہ بغیر علم کے میکینک کا کام زیادہ کر سکے. بیچارہ دن بھر مزدوری کرے گا اور بس ایسے ہی ہوگا، دیہاڑیاں کمائے گا، اور جب لاک ڈاؤن ہوگا تو دیہاڑی ختم ہو جائے گی. اور اگر علم والا ہے تو افسر ہوگا اور بڑے عہدے پہ ہوگا، اس کو تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور بہت کچھ حاصل ہوگا. یعنی علم دین اگر اس کو ہے تو عالم دین بنے گا. تو اگر علم دین کو یہ مزید بڑھانے کے لیے تدریس کرے گا، پڑھائے گا، تو اس کو تنخواہ ملے گی. امامت اگر یہ کرے گا وہاں سے بھی اس کو تنخواہ مل جائے گی. پھر ٹیوشن پڑھائے گا تو وہاں سے بھی تنخواہ مل جائے گی. پھر کتابیں لکھنے کا اگر وہ کام جانتا ہے، کتابیں لکھے گا تو وہاں سے بھی، یہ اگر اس پر بھی کچھ کمانا چاہے دنیا کی دولت تو یہ کما سکے گا. یعنی علم کے ذریعے یوں مفتی بن گیا تو بہت ساری اس کو مفتی کی تنخواہ، دارالافتاء میں اگر یہ کام کرے گا تو اس سے بھی زیادہ تنخواہ ہوگی. تو یوں دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، یہ اگر زیادہ ہوگا تو یوں اس کو زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے. اب جیسے کہ یہ خودکشیوں کے معاملات پر میں کبھی غور کرتا ہوں نا، تو خودکشی کرنے والے جو ہیں نا، یہ دنیاوی علم والے تو مل جائیں گے، لیکن دینی علم والے میں نے کبھی نہیں سنا. آپ نے بھی نہ سنا ہو کہ ہماری مسجد کے خطیب صاحب نے خودکشی کر دی، فلاں علامہ صاحب نے خودکشی کر دی، کبھی نہیں سنیں گے. کسی عالم دین نے، جو علم دین کا عالم دین ہو، تو وہ کبھی بھی خودکشی کا میں نے آج تک نہیں سنا. تو یوں علم جو ہے نا، یہ ہلاکت سے، بربادی سے بچاتا ہے. اور جس کو علم دین نہیں ہے، بالفرض دنیا کا علم ہے، لیکن دنیا کا علم علم دین کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو یوں دنیا کے علم والے پڑھے لکھے بے روزگاری کی وجہ سے اور یہ خودکشی کر دیتے ہیں، تو یوں ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ کہ علم دین سب سے مطلب یعنی کہ بڑا ہے. وہ اوت العلم درجات، وہ آیت پڑھو نا،
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، بالخصوص ان کے کہ جو علم والے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ماشاءاللہ، مدری منوں کا مکالمہ بھی ختم ہوا، جواب بھی آ گیا.
مکالمہ یوں تھا، تیاری کر کے آئے تھے مدنی منع. اللہ دونوں کو عالم دین بنائے، مفتی اسلام بنائے.
ماشاءاللہ.
پاپا
ایک تو معیاری ہے یہ شاید.
جی.
نعمان
سراج،
سراج نعمان کے بھائی ہو؟
جی
بڑے
سعد معیاری کا بیٹا ہوں. سعد معیاری کا بیٹا.
اچھا سعد کے بیٹے ہو.
جی.
اور تمہارے ابو تو یار تمہارے خاندان میں میرا خیال سب سے زیادہ دیوانے مجھے تو یہی نظر آتے ہیں. اے نہیں سعد نہیں وہ بڑا جو ہے صادق صادق اس کو بالکل مدنی حلیے میں دیکھتا ہوں. چادر بھی ہے سر پہ چادر وہ جو لمبا ہماری طرح ہی وہ پوری مطلب کاپی کرتا ہی کرتے ہیں. حاجی صادق آپ آیا سات چھوٹے ہیں اس سے سات کو زمانہ ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے آیا کو دیکھتا رہتا ہوں.
صادق سعد اور مدنی ان کے والد انیس رضا معیاری.
ہاں جی سمجھ گیا. حاجی صادق جو ہے نا اس کو دیکھتا رہتا ہوں بالکل میں آپ جیسے یاد آ جاتے ہیں. حاجی رضا جیسے نہیں بالکل سادے سادے کرچیلی چادر نے کرچیلی بغیر استری کی مطلب ہوں تو اس طرح وہ درویش کی طرح نظر آتے ہیں. ماشاء اللہ سب کو برکت دے.
باپا چل مدینہ خریدیو.
سعد کبھی مطالبہ لے کر آوے تو کی چاہے چل مدینہ تھی نا پے کے تو پی نے.
پاپا کبھی چل مدینہ نہیں کرا.
انشاءاللہ کدی نہ کدی یہ بھی تھی انہوں انشاءاللہ.
ہاں دعا کرو.
اللہ خیر کرے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
روزے کی حالت میں کپڑے استری کر رہے ہوں اگر اس کی سٹیم زیادہ ہو تو روزے میں کوئی اثر تو نہیں پڑے گا.
اس کی سکن
سٹیم دھواں.
اچھا دھواں اگر دھواں اڑ رہا ہے اس کا یہ پانی والا تو نہیں ہوتا دھواں.
اصل میں ویسے بھی جو سٹیم دھواں وغیرہ یہ اسی صورت میں روزہ توڑتے ہیں جبکہ وہ قصدن لیا جائے. ویسے ہی دھواں کسی بھی چیز کا اڑا خود چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا.
اگر بتی کا بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کی بتی کا دھواں قریب سے کھینچا تو روزہ ٹوٹے گا. جان بوجھ کر ویسے تو دھواں گرد و غبار بھلے نا آٹے کا غبار اڑ رہا ہے وہ بھی سانس میں چلا گیا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا.
اچھا یہ سوال آیا ہے کہ آپ ان والدین کو کیا فرمائیں گے کہ جو اپنے بچوں کی شادی اور رشتوں کے لیے کوششیں نہیں کر رہے. اب یہ کہہ سکتے کہ شاید یہ بہت سو کی ترجمانی ہے.
یہ بھی ہے مطلب یا تو مطلب یہ رسم و رواج نبھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو بےچارے یوں مطلب آزمائش میں ہوتے یا بس ذہن نہیں ہوتا ابھی بچہ ہے ابھی بچی ہے یوں کر کے یہ چلا رہے ہوتے ہوں گے یا ویسے بے پرواہی توجہ نہیں. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 326. سوال نکاح کتنی عمر میں ہونا چاہیے. جواب والدین کو چاہیے کہ جو ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیں. اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. نمبر ایک جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے. اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا نہ کسی گناہ میں وہ پڑا گناہ کیا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ اس کا گناہ باپ پر ہوگا کے تحت فرماتے یہ اس صورت میں ہے کہ بچہ غریب ہو خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو اور اگر باپ امیر ہو اور اولاد کا نکاح کر سکتا ہے مگر بے پرواہی یا امیر گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں نکاح نہ کرے تب بچے کے گناہ کا وبال اس بے پرواہ باپ پر ہوگا. نمبر دو تورات میں لکھا ہے جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اگر وہ لڑکی کسی گناہ کو پہنچی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. میرات المناجی جلد 5 صفحہ 31 پر ہے اس حدیث پاک کے الفاظ جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں یعنی کف ملتا ہو جوڑ کف مانے جوڑ جوڑ ملتا ہو اور یہ شخص نکاح کر دینے پر قادر ہو قدرت رکھتا ہو پھر بھی محض دولت مند کی تلاش میں بے پرواہی سے نکاح نہ کرے. اس حدیث سے معلوم ہو کہ رب تعالی توفیق دے تو لڑکی کا نکاح 12 سال کی عمر سے پہلے ہی کر دے. اب تو 25-30 سال تک کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, نہ بی اے پاس کیا ہوا لکھ پتی ملتا ہے نہ نکاح ہوتا ہے. یہ اس وقت لکھ پتی, اب تو عرب پتی کی بات کرو. رب تعالی مسلمانوں کی آنکھیں کھولے, اور اس کا گناہ باپ پر ہوگا کہ تحت فرماتے ہیں, یعنی اس کا گناہ باپ پر بھی ہے کیونکہ وہ اس کا سبب بنا کہ اس نے نکاح بلا وجہ اس کے نکاح نہیں کیا اس کا. یہاں تک میرات المراجیج کا مضمون تھا. آگے لکھا ہے, افسوس آج کل دنیاوی رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے عشق مجازی بھی پروان چڑھتا ہے اور بے شمار گناہوں کا سلسلہ چلتا ہے. کاش کوئی ایسا مدنی رواج قائم ہو جائے کہ بچہ اور بچی جو ہی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھے یعنی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح ہو جائے کریں, کہ انشاءاللہ عزوجل اس طرح ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا. جب جوڑ مل جائے, کفمن جوڑ, جوڑ مل جائے اور کوئی ایسی واجبی رکاوٹ نہیں ہے مجبوری, تو اب اس کو دونوں کے لیے کہ شادیاں کروا دو, ورنہ یہ کہ پھر جو گناہوں کا دروازہ کھل ہی رہا ہے پھر کیا بھاگ جاتے ہیں, بھگا جاتے ہیں, کوئی بھاگ جاتی ہے ویسے, پھر یا نعوذ باللہ تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں, پھر یہ کہ وہ اس کے مجازی کے پیچ لڑاتے ہیں یا ویسے چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں, یہ بےچارے ان کی بھی آخرت تباہ ہوتی ہے, تو ان پر رحم کریں کہ اگر اولاد جوان ہو گئی ہے تو پھر دیر نہ کریں. والا رشتے چاہیے ہیں تو بڑا خاندان, بھلے وہ سود خور ہو لیکن پیسے بہت ہوں, تو وہ چاہیے اپنے کو. ابھی سب چکروں میں برباد ہو رہے ہیں لوگ. نیک بندہ دیکھے نیک نہیں دیکھتے کہ نمازی ہے کہ نہیں, یہ نہیں دیکھتے پیسہ کماتا کیا ہے, حرام حلال یہ نہیں, کماتا کیا ہے. چاہے سودی ادارے کا مطلب آفیسر ہو تو اس کی جلدی جلدی ترکیب بن جائے گی, قربان جائیں گے اس پر. اور کوئی بےچارا نیک نمازی مسجد کا امام ہے, وہ دینے لے تیار ہی نہیں ہوگا اس کو, امام میری بیٹی یا مسجد کی روٹیاں کھائے گی, مسجد کی روٹیوں سے ایسی توانائی آئے گی جو مطلب ہے کہ مسجد کی روٹی جس کو وہ جو بھی جائز تنخواہ ہوگی وہ جائز تنخواہ زیادہ جائز کا چانس مسجد میں, کہ اگر اس میں صلاحیت ہے امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہے امامت کرنی چاہیے, کہ اس کی تنخواہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا, دھوکے نہیں دینے پڑیں گے, کوئی ٹیکس کے مسائل نہیں ہوتے جس کی چوریاں کرنی پڑے, نہ رشوتیں دینی پڑیں گی, اور سیدھی سیدھی تنخواہ ملے گی. نمازیں پڑھنی تو ہے, فرض تو ہے, پڑھنے والے پڑھا دے اور تنخواہ ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, ان ہزاروں لاکھوں میں سے ایک میں بھی ہوں. الحمدللہ میں وہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا جب حضرت صاحب میرے ماموزاد بھائی الطاف قادری جو کہ سری لنکا میں تھے, وہاں کے ذمہ دار بھی تھے, کراچی آئے ہوئے تھے, تو حضرت صاحب بنفس نفیس اس کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ تشریف لائے تھے الطاف جانی کی گاڑی میں, اور وہیں حضرت صاحب نے میرا نام محمد یاسین سے غلام یاسین کیا, جو الحمدللہ آج تک غلام یاسین ہے اور قبر تک رہے گا اللہ نے چاہ تو. اور حضرت صاحب سے ملاقات یوں ہوں گی کہ حضرت صاحب وہاں ٹہل رہے تھے ایئرپورٹ پر اکیلے, اور انہوں نے مجھے اشارہ فرمایا اور اپنا دست مبارک میرے کاندھوں پہ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ ٹہلانے لگے, اور بہت ساری باتیں ہوئی, بس وہ ان کا دست رحمت میرے کاندھوں پہ پڑا اور میری تقدیر بدل گئی, اور الحمدللہ اس دن سے میں ماحول میں آ گیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک ماحول میں ہوں. وہ یہ واقعہ اور وہ لمحات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا, ان لمحات کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر رشک آتا ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ اتنی دیر تک چلتا رہا.
اللہ کریم مزید برکتیں دے, حاجی غلام یاسین مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہیں اور دعوت اسلامی میں پروپر مدنی کام ذمہ داری وغیرہ وغیرہ. الطاف بھائی وہی جن کے گھر ٹھہرا وہ اپنے کولمبو میں غالب انہی کے یہ بھائی ہیں الطاف بھائی ہے, یہ بھی بالکل ماڈرن تھے, الطاف بھائی اور حاجی الطاف جانی نے، یہ الطاف بھائی آئے تھے کراچی میں، تو ان کو کوئی ان کے سامان میں واپسی میں کیسٹیں ڈال دی تھی، ان دنوں اپنی آڈیو کیسٹیں ہوتی تھی، تو تین کیسٹیں شاید ڈال دی تھی، تو الطاف بالکل فل ماڈرن تھے، تو وہاں جا کر انہوں نے مطلب کولمبو میں یہ کیسٹیں سنی ہوں گی، بس وہ کیسٹ سنتے ہی بس ان کے اندر مدنی انقلاب آ گیا، ذہن بن گیا ان کا، اور بس یہ کولمبو میں کولمبو میں جہاں کافروں کی اکثریت ہے، کوئی ماحول کا نام و نشان نہیں، وہاں انہوں نے امامہ سجا لیا تھا، اور وہاں تین امامے والے ہوتے تھے، ایک مرحوم حاجی عثمان ہنگورا، اور تیسرے اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں رہے، وہ تین عیسائی بھائی تھے جو فل ٹائم پورے سری لنکا میں دعوت اسلامی کے وہ ترکیب کے امامہ بنتے تھے،
عبدالرزاق بابا،
عبدالرزاق رنگیلا تھا نا،
یہ بہت بعد میں آئے تھے یار، مجھے برابر یا ہو سکتا یہی ہوں، ذہن میں برابر آ نہیں رہا، تو الطاف بھائی ماشاءاللہ یہ کہ ان میں تو بڑا ہے مطلب کہ تبدیلی آ گئی، بالکل کہا تھے حیرت انگیز تبدیلی آ گئی، الحمدللہ، خیر اللہ کریم الطاف بھائی کو غریق رحمت فرما، پھر بیچاروں کی وفات بھی ہو گئی، ان کے گھر پر رہے تھے، بڑی خدمت کی، اور ان کے بچے ماشاءاللہ اب بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر ہیں کولمبو میں،
الحمدللہ جی تینوں
ماشاءاللہ، ایک تو بلال ہے،
بلال، عبدالرحمن،
عبدالرحیم، عبدالرحمن، عبدالرحیم اور بلال، بلال شاید اس وقت چھوٹے تھے، یہ سارے چھوٹے تھے تینوں، جب ہم کتنے سال ہوئے گئے تھے،
ہم 99 میں گئے تھے،
99، اب 22 سال ہوئے تھے
جی،
اب تو بال بچوں والے ہو گئے یہ لوگ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
مرحوم الطاف بھائی کے حوالے سے، تو یہ جو کیسٹ تھا نمازی ڈاکو،
جی یاد آیا،
مدرے ماحول میں،
جی ہاں جی ہاں یہی نمازی ڈاکو،
یہ بیٹے نے مجھے میسج کیا تھا
ماشاء اللہ، نہیں انہوں نے، میں ان کے گھر پہ رہا نا، تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدمت خوب کی تھی یار، چھوٹے تھے الطاف بھائی، بچوں کی امی مطلب وہ مقامی وہاں کی تمل لینگویج والی تھی، خیر میرا آمنا سامنا ہوا نہیں، کبھی بات بھی نہیں ہوئی، یہ پتا تھا مجھے، لیکن بڑی ماشاء اللہ اس نے خدمت کی میری، ان لوگوں نے اللہ قبول کرے،
آمین،
الطاف بھائی اپنے بالکل یعنی کہ سر بڑے ذمہ داروں میں سے تھے وہاں کے، حاجی الطاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
رمضان کسوٹی، آج کون ہے ہمارے ساتھ، آئیے دیکھتے ہیں،
ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لا تخف،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
آپ کی مرادی شیخ کیا وہ انسان ہے؟
جی نہیں،
کوئی مقام؟
جی نہیں،
کتاب؟
جی نہیں،
زمین پر ہے؟ اس کا تعلق زمین سے؟
جی ہاں،
جاندار؟
زمین پر، زمین سے تعلق ہے، اور زمین پر ہے نہیں ہے یہ کچھ اب مجھے پتا نہیں ہے، فی الحال زمین پر ہے یا نہیں ہے،
مہ رمضان
ایماندار؟
جی نہیں.
کسی نبی علیہ السلام کے معجزے وغیرہ سے اس کی کوئی خاص نسبت؟
جی ماشاء اللہ خود ہی یعنی کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی نسبت؟
کیا شان ہے آپ کی تو یار, یہ بڑی خدمت کی ہے بھائی انہوں نے کرونا وائرس متاثرین کی بڑی. یہاں ماشاء اللہ مدنی چینل کی مدنی خبروں میں دیکھتا تھا میں ان کو, ماشاء اللہ بالکل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام.
عصائے مبارک, آپ کی مرادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک ہے
تو سوال کر رہے ہیں ہم, مطلب 8 سوال ہوئے ہیں, چلو جواب دے دیں بالکل. مدنی فیس کا اعلان کر دیں
تو یہ تو رکن شورا ہے نا, سراپا فیس,
مگر فیس کی گنجائش ہوتی ہے. ایسے بزرگان دن ضرور گزرے ہیں کہ جن کا یہ کہ کل بھی اگر قیامت آتی ہو نا تو ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ عبادت بڑھا سکے اتنی, تو ہم لوگ تو ایسے تھوڑی.
آپ کی طرف سے مل جائے تو انشاءاللہ عمل کی کوشش ہو جائے گی.
مجھ سے نہ مانگے سنبھال نہیں سکیں گے, اپنے طور پر مدنی فیس آپ دیتے ہیں.
رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ بیرون ملک اگر حالات ہوئے تو مدنی قافلہ ایک ماہ کے لیے
انشاءاللہ, اللہ آپ کو توفیق دے کے وقف مدینہ ہو جائے, اسے حالات ہو جائے کہ اس وقف مدینہ ایک ماہ کیا یار, یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. چلو انشاءاللہ.
اب آپ کی مرادی سے حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کا عصائے مبارکہ ہے؟
جواب درست ہے. عصائے کلیم ازدہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بہت جلدی نپٹ گئی رمضان کی کسوٹی,
ماشاءاللہ کارکردگی اچھی ہوتی تو ایک اور بھی ہو سکتی, گنجائش تو ہو جاتی ہمارے یہاں.
ہاں ماشاءاللہ اگر اور کوئی شخصیت حاضر ہو آپ فون شخصیت ہماری یار
آجی امی نہیں
رمضانی کسوٹی, خود گرفتاری پیش کی ہے نا, قبول ہے. چلو آ جا میدان میں.
اللہ آپ کی مرادی سے انسان ہے؟
جی نہیں.
ماہ رمضان مبارک سے کوئی خاص نسبت؟
جی نہیں.
کوئی مقام ہے؟
جی نہیں.
میری بخشش فرما تو مزار شریف؟
جی نہیں.
حاجی امین مقام جو ہے نا مزار شریف پہ جو, تو مزار شریف مقام جو ہے نا جوش رحمت
کا دکھانے. اسی نبی علیہ السلام کے معجزے سے کوئی تعلق؟
جی جی ہاں قرآن سراپا معجزہ ہے، اے سرکار سراپا معجزات ہیں، قرآن بھی معجزہ ہے. سبحان اللہ معراج معجزہ، عظیم الشان معجزہ، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی.
ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا؟
جی نہیں، اب ظاہر دیکھا نہیں جا سکتا. قرآن کریم کو تم دیکھ رہے ہیں جو نسخہ ہے چھپا ہوا، اصل کلام اللہ تعالیٰ کا، اس کی تو آواز بھی نہیں ہے، اس دیکھ بھی نہیں سکتے.
کلام نفسی،
قرآن پاک میں اس کا تذکرہ؟
جی ہاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ صراحتن،
یعنی بالکل الفاظ کے ساتھ
کھلے لفظوں،
قرآن پاک میں رب یابس کا ذکر ہے نا.
رب یابس کیا ہوتا ہے؟ کھلے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں ذکر ہے اس شے کا.
مسالی امین،
یہ پہنچ جائیں گے اسے کیا فرمائیں؟ سنا نہیں میں.
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے نسبت؟
سبحان اللہ، اللہ اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہماری جان قربان، ان سے اس میری مرادی شے کی نسبت نہیں.
ٹھکرایا جہاں
آج امین اٹھو سوال دیویا
آج فروغ آ رہا جی ہو ماشاء اللہ، وہ جلدی بجے میں رستہ بھی دیکھا رہی ہوں.
جرم اتنی کو مٹانے
حضرت نوح علیہ السلام سے نسبت؟
وہی جواب ہے میرا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام.
حاجی امین، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں
کشتی نوح میں نارے،
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نسبت؟
بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا.
حاجی امین سوال کریا ہے نکرو جو جواب شاید نہیں کریو لے کے
ہی کرم نو.
جی جی
اشرائے
جی نہیں
باری میں تجلی ڈالی، اشرائے رحمت باری میں تجلی.
حاجی امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دیو، خاتم النبی یہ نہیں امام الانبیاء ہیں.
سراپا معجزہ ہے
بالکل.
پچیس سیکنڈ تو ہو گئے ہوں گے جی، رمضان کا سوٹی دس ہو چکے آپ کے.
رمضان آیا کیسی رونق ہے مساجد میں.
جی جانشین امیر علیہ سنت المدد،
کوئی اشارے ہو اگر بولے مدد چالو ہے نہیں. جی
سرکار اسلام علیہ السلام نے پٹی کے نا ہوئے
سوالات
سوالات کا اب مدنی فیس کے ساتھ جواب دینے کا کوئی ایریڈ ہے
کوئی اشارہ
سہانے ماہ رمضان آیا رحمت رب کی اٹھانے
معجزہ ہے وہ تو طے ہو گیا تھا اس معجزہ کا تعلق اس میں تذکرہ پہاڑ کا تذکرہ ہے اب تو پہنچ جاؤ یار دروازہ کھول دیا
ماہ رمضان
کیا یہ تابوت تمہارے جب ابھی قبوس قبیس کتنا خوش نصیب ہے کہ قدم بوسی کا شرف ملا اور وہاں تشریف فرما ہو کر چاند کو اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو
گئے
یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے
آپ کی مرادی شے جبل احد ہے
جی نہیں میں نے یہ کہا کہ اس موجود سے پہاڑ کا تذکرہ ہے ہاں تو اس پہاڑ پر بھی موجودوں کا تو ہوا ہے سزور لیکن میری مرادی شے جبل احد اس وقت اس رمضان کا سٹی میں
مغفرت سب کو دینا ماہ رمضان آیا
پہاڑ کے ساتھ کسی اور چیز کا بھی تذکرہ ہے مطلب اس سے تعلق ہے کوئی ایسی کوئی اور
اشارہ جی ہاں وہ یہ غور تو کر رہے ہوں گے چلو یہ رہنمائی بھی قبول کی جا سکتی ہے یہ پہنچ گئے ویسے ہاں جی مات شاید
جانشین حضور اسکرین پر تو نظر نہیں آ رہے ویسے ہمارے پاس تو آ رہے ہیں
مجھ کو آزاد
سر کوئی مطلب
میں جو جاؤں اب تک میں جس سے تو پہنچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شک کے قمر جو ہوا تھا وہ معجزہ ہے امیر سنت کے جو مرادی شے یعنی کوئی مرادی شے نہیں وہ جو شک ہوا تھا نا وہ شے شک قبر معجزہ
میرے بھائی مشورہ دینے کی تو اجازت تھی یہ تو جواب تو آپ نے دے دیا یہ تو ہماری شخصیت تو لٹک گئی بارہ لیا
گیا ہے نا میں نے
بھی شک القمر جو ہے نا بے شک ہوا ہے یہ معجزہ لیکن میری مراد اس سے کچھ اور
نہیں اگر آپ کی مراد اس سے اگر جبل ابی قبے سے تو پھر یہاں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ مقام کا سوال ہوا تھا نا
میں نے یہ کہا تھا ایک کسوٹی
ہاں
یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے میں اپنی کسوٹی میں تھوڑا یوں آگے پیچھے گھماتا ہوں چلو قرآن کریم کی ایک سورت ہے تیسویں پارے میں اس میں
حاجی امین
اب تو
حاجی امین بکی بھی نو یعنی جن جو پار وہ مغرب بھیگو پڑیا ہوئے پار جن جو پار نارلے پار بھیگا دیا ہوا ہے پجی وہ گوتی دیا ہوا ہے
میری بگڑی
29 شعبان 29 شعبان میں پہنچ گیا ہوں نا
آپ تو پہلے سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا جہاں تک نہ جانے کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضانی کسوٹی میں جو ہماری شخصیت ہو وہ دوسری شخصیت کو اجازت دے دے کہ بھائی آپ نام بتا دیں
یہ تو پھر وہ من جمے گا نہیں یار
ٹھیک
اشارہ پھر کسوٹی تو پھر جنرل ہو گئی نا کہ جو جواب دینا چاہے دے دے جلدی پوچھو نا ہر کوئی لگایا تھا یار، اتنی دیر لگا رہا. میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کا حوالہ دیا،
سورت کا نام ہے آجی امین،
والشمس والضحاها سے وہ سورت شروع ہوتی ہے. اس
آپ کا آپ کی جو مرادی شے ہے وہ معجزہ جو سورج کے پلٹنے کا ہے وہ ہے
کیا؟ اس سورت میں ناقت اللہ کا لفظ بھی موجود ہے. اب تو پہنچو یار.
مغفرت کا یہ ہے اشارا، میری بخشش فرما. مغفرت کا ہے یہ اشارا، میری بخشش فرما.
کیا مطلب پہاڑ اگر ہے فرض جیسے بتایا گیا ہو تو کوئی ایسا پہاڑ بھی کبھی کوئی ہے کہ جس میں جانور کا بھی کوئی تعلق ہو؟
بالکل.
جوش رحمت کا دکھانے.
اب میں کیا بولوں، میں نے تو سارا تو بتا دیا ہے رب، اور کیا بتاؤں اب اس کا مطلب. میں اور کوئی بتاؤں اب جواب دے دوں اور کیا، میں یہی ہو سکتا ہے.
اشرا آزادی دو دخ کہہ کر دے.
آپ نے ناقت اللہ کا بھی ارشاد فرمایا.
میں نے نام ہی لے لیا عربی میں. اردو کرنا ہے.
صالح علیہ السلام کی اونٹنی آپ کی مرادی شے.
یہ آپ سوال کر رہے ہیں.
آپ کی مرادی شے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے.
جواب درست ہے.
محمد. یہ فاروق جیلانی جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہمیں ایک مزید آگے سلسلہ کرنا ہوتا ہے. تین نمبر دکھائے جائیں گے فاروق بھائی کو، اور اس میں سے پہلے وہ ایک نمبر چوائس کریں گے. دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا آتا ہے.
کوئی نمبر بتائیے.
فاروق بھائی کو بھی دکھائیں جی. فاروق بھائی ایک نمبر لیجیے. اسی نمبر
کا نا
کو ٹھکرایا جہاں
پوزیشن پہ پہلا
ایک نمبر بیان.
نمبر ایک فرمایا انہوں نے، پہلی پوزیشن والے لوگوں کو پہلا ہی نمبر سمجھ میں آتا ہے. نمبر ون دکھائیں بھائی آپ
جی. فاروق بھائی ایک نمبر لیجیے
جی. نمبر ون.
نمبر ون
شخصیت آپ نے جو نمبر چوائس کیا اس کے مطابق شخصیت ہے، اور اب آپ نے شخصیت کے بتانے بھائی. بہت ایک طویل شخصیت آئی ہے جو
یا آگا
یا نہیں ہے.
الف
رمضان.
دو الف.
رمضان 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 ماہ غفران. رمضان ماہ غفران. رمضان ماہ غفران. رمضان.
نو سیکنڈ باقی.
رحمت رب کی لطانے مہ رمضان آیا. جرم و عصیان کو مٹانے مہ رمضان
آیا.
مہ رحمت باری نے تجلی ڈالی.
آپ نے ہاں بولا تھا یا ہاں بولا تھا؟
دو چشمے والا.
دو چشمے والا بولا تھا. ٹھیک ہے آپ کے پاس ہاں کا چانس باقی ہے. 3-0 لگ چکے ہیں.
اللہ
رحمت کے بہانے مہ رمضان.
رحمت کے بہانے ماہ رمضان آیا.
اللہ جانشین حضور کا ہے. اب یہ چار آ گئے اسکرین کے اوپر, اب یہ ان کو ڈائریکٹ نام بتانا ہے. وہ بھی
کچھ اس میں اشارہ ہونا چاہیے نا.
اشارہ تو اتنا زبردست ہے کہ کیا اشارہ. دیکھیں ان کو
کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے.
جیسے یہ کہ آپ کو بھی اس شخصیت سے نسبت ہے, یہ کہیں گے اماد بھائی اشارتن؟
حیدرآباد میں رہائش ہے نا ان کی, نسبت ہے ان کی.
ماہ رمضان آیا لے کے اب دن یہ سہانے ماہ رمضان آیا.
مزید اشارے کی حاضر رہے گی
بلکہ ہر اتاری کو ہے اس وقت. چلے اور قریب پہنچا دیا آپ.
جی کیا فرمایا تھا؟ حیدرآباد والے ہیں ہمارے حاجی فاروق, انہوں نے اپنی نسبت کا بتایا نہیں. رہائش بھی حضرت کی حیدرآباد ہی کی ہے اور فیضان مدینہ حیدرآباد.
فاروق بھائی گن رہے ہیں.
گن رہے
عبد القادر.
ہاں جی کروتی ہو
جی. کیا کیا کیا
جی؟
حاجی فاروق
کیا ہوا؟ نہیں کر رہے ہیں انگریزی چاہیے نا. بولی ڈیو زور سے بولی ڈیو.
عبد القادر
حضرت عبد القادر.
نہیں حضرت تو عبد القادر والے تو کالم ہے ہی نہیں. یہ
عبد القادر لگائیں بھائی, کیا ہے یہ؟
نہیں اب جو بول لگا دو نا بھائی, جو بول دیا ہے جان صاحب نے.
ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے.
سبحان اللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
آئیے آپ کو ایک اشارہ آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں اور جواب دیں گے. یہ تو فوراً بتا دینا چاہیے.
آنکھ سے کاجل صاف چرا لے.
ایسے نہیں سنیں گے ہم شعر.
آنکھ سے کاجل صاف چرا لے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور
نعت خان صاحب بھائی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک شعر کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اشارے ہیں اور اونیر ہیں اور دیکھیے اور گھڑی چلائیے اور بتائیے دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. جی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک تو گیا, یہ تو آ گئی. یہ وقت نہیں ابھی ہے, ٹائم ہے بھائی. ایک تو ہو گئی, پروانے تو نظر آ رہے.
سب کو دلانے
بلبل
ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل
دیکھیں بھائی اب ہم ایک شعر آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں, بہت توجہ کرنی ہے ورنہ غلطی ہو سکتی ہے. جی
مجھ کو آزاد جہنم سے الہی
کا ٹکٹ مجھ کو عطا
برکت دے اس واسطے کی. آپ دوبارہ اشارے کو غور سے کریں, تین چار چیزیں اس اشارے کے اندر اور اشاروں سے پہلے بھی ایک بات بیان کی گئی تھی, اسے دیکھنا ضروری ہے. اس اشارے میں کچھ اور چیزیں ہیں.
دو نہ دو مرضی تمہاری,
آپ اگر مطلب پورا جزم میں ہیں تو پھر آپ کہہ دیجئے یہ
دو نہ, یہی ہے ویسے شعر دو نہ دو مرضی تمہاری میں پکارے جاؤں گا.
بس آپ شیر کہہ دیجئے پھر.
دو نہ دو مرضی تمہاری, تم مدینے کا ٹکٹ میں پکارے جاؤں گا, داتا پیا داتا پیا.
پیا میں الف آ گیا, وہ الف سے وغیرہ اشعار کی تکرار کی ترکیب ہم شروع کر دیتے ہیں. جانشین حضور سے
اپنا آج ابراہیم باپو بھی ہیں,
یہ تو ابراہیم باپو نے شروع کرنی ہے تو پھر الف آ گیا. باپو آپ نے شعر سنانے الف سے, اب آپ کے پاس
شعر سنانے باپو.
الف سے سنانا ہے مجھے
آپ کے لیے, تو وقت ہی چلانا پڑے گا, وقت ہی پورا ہو جائے گا. الف سے آپ نے سنانا ہے شعر.
اے کاش پھر آ جائے عطار مدینہ,
پورا سنانا ہوتا ہے,
سنانا ہے یا ابتدا کرنی ہے؟ میں نے
سنانا ہوتا ہے دونوں مصرے.
اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے.
ماشاء اللہ
یہ شعر پورا ہو گیا باپو کا؟
جی ہاں ہو گیا.
ہو گیا ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیے اب نعت خوانوں کی طرف. کس پہ ختم ہوا یہ شعر؟
یا اچھا آج جو نا ابراہیم باپو اور ہم دونوں ساتھ ہوں گے,
یعنی جب ابراہیم باپو کا پورا شعر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم جانشین حضور سے مدد لے لیں گے.
ہاں وہ ہم مل کر ہم کریں گے, میں اور ابراہیم باپو.
ہاں وہ باپو جب نہیں آ رہا ہوگا تو پھر وہ مدد ہو جائے گی.
میں انشاءاللہ باپو کا دامن تھام کر.
اے ہائے کیا ہوگا, باپو آپ کا دامن تھامیں گے یا مدد فرمائیں گے؟ آپ پیچھے ہیں ٹھیک ہے جی, لیکن اس وقت آپ کا شعر آگے نکل گیا ہے نعت خوانوں کی طرف.
یہ ناز
یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے.
یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر صد سالہ طاعت بے ریا.
اشرا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا
کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ فریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود.
دال 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 دال
جی
دو تم دو بن جائے دو ستارے گلا دو کمر دو بن جائے ہلال ان کے دل
بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے
یا
تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے
یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے
مدنی اشعار کی تکرار کو یہاں پر اختتام کرتے ہوئے کسی رمضانی کسوٹی کی طرف یوں چلیں کہ ابراہیم باپو سے جو ہے سید صاحب سے ہو جائے یہ رمضانی کسوٹی جانشین حضور کی, اگر سید صاحب اجازت دے دیتے ہیں جانشین حضور قبول فرما لیتے ہیں تو آپ بولے تو ہم سوالات کا نمبر چلائے ورنہ مدنی اشعار کی تکرار کی طرف جائیں یا ہم سوبان بھائی کی طرف جائیں, جیسا سید صاحب فرمائے ویسا کر لیتے ہیں.
جیسے شاہزادہ حضور فرمائے, سبحان بھائی بھی ویٹنگ پر ہیں.
فرمائے
نہیں, ویسے تو اب ہو جانی چاہیے رمضانی کسوٹی, ہم نے ونڈو میں تو لے لیا ہے آپ کو, آپ اجازت دیتے ہیں بس.
باپو
جی وقت چلا دیجیے,
جی آپ کی مرادی شہ جو ہے کیا وہ انسان میں سے ہے؟
انسان میں سے یا انسان ہے باپو؟ یہ تھوڑا میں سے
ہفتے
میں
تو
نہیں جی, نہیں
کیا مرادی شہ کوئی مقام ہے؟
جی ہاں,
کیسی رونق,
کیا وہ مرادی مقام عرب شریف میں ہے؟
جی نہیں
لے کے اب دن یہ سوہان,
کیا وہ کوئی مزار شریف ہے؟
جی نہیں
لے کے اب دن یہ,
کیا وہ کوئی پہاڑ ہے؟
جی ہاں
میں عرب شریف میں نہیں ہے, یعنی نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے, پہاڑ ہے. کیا اس کو کسی نبی علیہ السلام سے نسبت ہے؟
جی ہاں
کرو رب کو راضی,
کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟
جی ہاں
ان کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی نسبت ہے؟
جی ہاں
کیا موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر بغیر نالین کے تشریف لے گئے؟
جی ہاں
ماشاءاللہ اب تو نام لے لیں آپ ادریبیس کے ساتھ.
اب باپو کی کیا شان ہے,
آپ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے سیکھ لی نا کئی چیزیں.
باپو ماشاء اللہ سیکھ گئے, ماشاء اللہ کیا شان ہے آپ کی.
بخش دے مجھ کوئی الہی
کیا وہ پہاڑ, نہیں سوال تو نہیں کرنا مجھے جواب دینا, کیا آپ کا مرادی پہاڑ جو ہے وہ جبل طور ہے؟
یہ آپ کو یہ سوال کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں؟
نہیں جواب دے,
ہاں تو پھر جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے کے مطابق دے دیں.
جی آپ کا مرادی پہاڑ جو ہے وہ جبل طور ہے؟
وہ جواب یوں بنے گا, آپ کا مرادی مقام جبل طور ہے, یا پھر یہ کہ آپ کا مرادی پہاڑ طور ہے؟
آپ کا مرادی پہاڑ
پانی آب زمزم کا, آپ کا مرادی پانی آب زمزم ہے, آب زمزم کا پانی؟
نہیں یہ تھوڑا سمجھا دیں, آب زمزم کا پانی تو طور کا جبل طور کا پہاڑ,
تکرار ہو رہی نا پہاڑ کی,
کیا مطلب؟
اچھا دو بار پہاڑ آیا نا, ویسے یہ بن
مرادی سے جبل طور ہے.
آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ باپو کی کیا شان ہے.
ماشاء اللہ ہمارے درمیان اس وقت مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں. سبحان بھائی آج آپ کا کیا موضوع ہے اور آپ ہمارے ساتھ کیا موضوع لے کر آئے ہیں آج, کچھ یہ بیان کریں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم کچھ بات کریں گے وائسز یعنی آوازوں کے اوپر. آواز در حقیقت آج ہمارے کانوں میں بہت سی آوازیں پڑ رہی ہیں, بہت سی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں. پہلے میں کچھ کلیئر کرتا جاؤں کہ ساؤنڈ سے کیا مراد ہوتی ہے. ساؤنڈ یعنی آواز, شور, نوائز جس کو کہا جاتا ہے. جس طرح دودھ کو ناپا جائے تو اس کے لیے جو ہم پیمانہ استعمال کرتے ہیں, جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لیٹر کا, کتنے لیٹر دودھ, کتنے لیٹر تیل, اس طریقے سے. اور اگر آٹے وغیرہ کو ناپا جائے تو اس کے لیے یونٹ یوز کرتے ہیں کلو گرام یا پاؤنڈز کا, کتنے کلو آٹا, کتنے کلو چینی. اسی طریقے سے جب آواز کو ماپنا ہو تو سائنس میں ہم یونٹ یوز کرتے ہیں ڈیسیبل کا, کہ یہ کتنے ڈیسیبل کی ساؤنڈ ہے. مثال کے طور پہ جو گن فائر ہوتا ہے, جو بندوق کا فائر کیا جاتا ہے, اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز ہوتی ہے 140 decibel, 140 decibel کی. اسی طریقے سے کچھ گھروں میں ویکیوم کلینر استعمال ہوتا ہے, صفائی کرنے والی مشین ہوتی ہے, زز کی آواز اس میں آ رہی ہوتی ہے, اس میں سے 75 decibel آواز نکلتی ہے. اور جس طریقے سے ہم عام گفتگو کرتے ہیں, جس طرح میں بھی عام گفتگو کر رہا ہوں, آپ عام گفتگو کر رہے ہیں, اس سے 60 decibel کی وہ آواز ہوتی ہے, 60 decibel کی. اور اگر یہ ساؤنڈ 85 decibel کی ہو جائے, یعنی 85-85 decibel کی ہو جائے اور کافی لمبے عرصے تک رہے, تو پھر یہ انسانی کان کے پردے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور آج دنیا میں جو آلودگی کی مختلف قسمیں ہیں, اس میں ایک تو پانی کی آلودگی ہے, پانی گندا ہو رہا ہے, اس طرح ہوا کی آلودگی ہے, ہوا میں گندگی آ رہی ہے, اسی طرح نوائز پولیوشن بھی بہت زیادہ ہے, شور بہت زیادہ ہے, اور اس زیادہ شور کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بیماریاں ہو رہی ہیں. یعنی تین وہ وجوہات جو کہ نوائز پولیوشن کی اور شور کی آلودگی کی وجہ ہیں بڑی, ان میں سب سے پہلی ہے مشینری. جتنی مشینیں چلتی ہیں انڈسٹری میں یا باہر, اس کی وجہ سے. نمبر دو گاڑیاں جو سڑکوں پہ چلتی ہیں, ان کا شور ہوتا ہے. اور نمبر تین کنسٹرکشن یعنی تعمیراتی کام جو ہوتے ہیں, یہ تین سب سے زیادہ شور والے کام بتائے جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں آبادی انسانوں کی تقریباً 7.5 arab سے زیادہ ہے, اور گاڑیوں کا اگر ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو اندازاً تقریباً 1.25 arab سے زیادہ گاڑیاں وہ سڑکوں پر موجود ہیں. تو یہ شور کی کیفیت ہے کہ شور بہت زیادہ ہے, اور اتنے شور کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، انسان تھک بھی زیادہ جلدی جاتا ہے، اس کو درد کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ کام کے لیے ایکٹیو بھی نہیں ہوتا، نیند بھی اس کی پوری نہیں ہو پاتی. بہرحال میں جو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آوازوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کان میں بہت سی وائسز، بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، بہت لوگ ہمیں رائے دینے والے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرک کا پیپر ایک بچے نے دیا، جیسے ہی اس نے میٹرک کا پیپر دے دیا اب اس کے کان میں آوازیں آئیں گی، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کمپیوٹر میں چلے جاؤ، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ابو کے بزنس میں بیٹھ جاؤ، ابھی سے کام شروع کر دو. بہت زیادہ آوازیں اس کو ملیں گی. ایک انسان کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی بہت سے لوگ رائے دیں گے. ایک کے پاس پیسے آ گئے، اب وہ پیسہ کہاں لگائے اس کے بارے میں بھی رائے آنا شروع ہو جائے گی. تو جتنا زمانہ جدید ہو رہا ہے اتنی آوازیں بھی بڑھ رہی ہیں، محلے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، خاندان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، ماں باپ بھی کچھ ارشادات فرما رہے ہیں، استاد صاحبان بھی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، میڈیا بھی کوئی مشورے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. نوجوان ہیں وہ اپنے دوستوں کی سنتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے وہ صرف ماں باپ کی سن سکتا ہے، باقی اس کو عقل ہی کوئی نہیں ہوتی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور یہ جو کنفیوژن ہے آج کہ ہم کنفیوز ہیں، جھنجھلائے ہوئے ہیں کہ ہم کس بات پہ لبیک کہیں، کس بات کو ریجیکٹ کریں، اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں.
عام طور پہ یہ اللہ کرے کہ اتنی معلومات ہو کہ یہ بات جو ہے وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بلائی کی بات ہے، تب تو اسی میں لبیک کہا جائے کہ لبیک میں حاضر ہوں، اور یہ معلومات ہونی بھی چاہیے ورنہ آدمی سکوت کرے، خاموش رہے، نہ ہاں کہے نہ نہ کہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ غلط بات میں ہاں میں ہاں کرے تو مشکل ہو جائے گی. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بات کریں گے پھر بولیں گے جی ٹھیک ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں نا. اب اگر آپ یوں کرتے ہیں اور وہ آپ سمجھ رہے کہ بول غلط رہا ہے لیکن اب اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو یہ تو جھوٹ تو ہوا نا، انہیں جھوٹ کی تائید ہوئی، آپ گناہگار ہوں گے. اسی طرح نعوذ باللہ بعضوں کا لوگ کفریات بکرے ہوتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفر بکرا ہے تو خود بھی اپنے کفر میں ڈوبے گا، بندہ پھنسے گا. تو اس لیے وہ کسی کی بات پر ہاں کہنا نہ کہنا یہ ہے سوچ سمجھ کر ہی ہاں نہ کرنا ہے، ورنہ بندہ جھوٹ سے بچ نہیں سکتا. بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں آدمی جھوٹ میں پڑ سکتا ہے. جیسے اس کی مثال میں ایک بار تلاش کر کر کے ہم کسی کے مکان گئے، باہر ملک کی بات ہے، مکان میں جب ان کے پہنچے غالباً ہم تلاش کر کے پوچھ پوچھ کر گئے تھے، میرا مکان ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اب یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا، اور میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا ہے، سوالات تو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ سوال ایک غیر متوقع تھا کہ یوں بھی پوچھا جاتا ہے. اب میں نے کیا جواب دیا اس کو یہ یاد نہیں، لیکن میں یا تو ایسے موقع پر خاموش ہو جاتا ہوں یا مطلب یہ کہ صحیح جواب دے دیتا ہوں کہ تکلیف تو ہوئی. ہو سکتا ہے میں نے یہی کہا ہو کہ ہاں ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی، پہنچ گئے ہم، ورنہ مروت میں بندہ بول دے نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف معاف کرنا، نہیں کوئی تکلیف نہیں، اس تکلیف کی کیا بات ہے. تو ہاں بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ واقعی وہ بھی رسمی کہہ رہا ہوتا ہے تکلیف معاف کرنا، اور اسے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہوتی، تب تو کہہ دے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ واقعی نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی نے مطلب ناک میں دم اور نک میں دم میں ناک کر دیا اپنے تو تنگ کیا پھر بولے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. تو اب ایک بار کسی جگہ میں پھنس گیا تھا اور بس وہ شخصیات تھیں بڑی، بولنے جیسا تھا نہیں، مجھے تکلیف بہت ہوئی ان کی باتوں سے. جب ہم فراغت ہو گئی نا آگے پیچھے ہوئے تو ایک شخصیت نے اس میں سے کہا کہ کوئی اسی طرح کہ آپ کو کوئی تکلیف. میں نے کہا ابھی ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا ہوں. میں نے اس کو جواب دے دیا. میں ایسا مجھے گہرا تھا اور ظلمن گہرا تھا یہ میں کہہ سکتا ہوں. اب یہ ذرا سب کھول کے میں بتا نہیں سکتا. میں تو میں نے یہ اس طرح کا میں ابھی ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا ہوں. آپریشن تھیٹر میں کوئی لطف تو نہیں آتا, تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ نہ بولے بندہ, یہ بہت دھیان رکھنا ہے. تو یہ آپ نے بات کی ساؤنڈ کی اور ساؤنڈ کی رفتار ہو رہی ہے اور پھر آپ نے یہ سوال کون سے سوال کا جواب دیا جائے. یہ تو بارہ لیا کہ اس طرح میں نے وہ عرض کر دیا, ورنہ وہ میں ساؤنڈ پر کچھ ذہن بنا رہا تھا کہ ابھی کوئی میں آواز کے متعلق کوئی عرض کروں. لیکن چلو ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ اونچی آوازوں کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ جو ہوتی ہیں اس سے کچھ.
میں تو یہ ذہن بنا رہا تھا کہ میں اس بات سے شروع کروں کہ آواز کے تعلق سے مجھے سوال ہوگا نا, تو وہ کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کریں گے نا انگلیاں, تو بم اس طرح کی آواز آئی ہے. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو احوال آخرت پر جو کتاب ہے اس میں روایت نقل کی ہے کہ اس طرح دو کانوں میں انگلیاں ڈال کر جو بم یہ آوازیں آتی ہیں نا, یہ حوض کوثر کی آواز ہے. میں نے کہا میں اس سے شروع کروں گا. چلو میں نے بتائی دی آپ کو. پھر طرح طرح کی آوازیں, اور آواز تو بندے کو چوٹ بھی کرتی ہے. جب زیادہ آواز ہو نا تو بہرا پن بھی اس سے آتا ہے. بہت زیادہ آوازیں اگر کان میں چلی جائیں, بعض اوقات آدمی اس کی برداشت نہیں کرتا. ایک بار ہم سفینے سے جب حاجی جاتے تھے تو کسی حاجی کو ہم چھوڑنے گئے تھے بندرگاہ پر, یعنی کہ ساحل سمندر, اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں ہم بھول گیا,
سی پورٹ
تو بولتے ہیں لیکن کچھ اور بیچ شاید بیچ بولتے ہیں نا, ساحل سمندر. خیر
بیچ تو
چلو سی پورٹ
وہی ہوتا ہے نا کہ
ہاں جی سمندر ہوتا ہے, سمندر کا کنارہ جو ہے اس کے بیچ غالباً بولتے ہیں. تو وہ جب جہاز چھوٹنے لگا نا تو زوردار اس کی وہ بھوپوں بجی, ہارن بجا. یہ شپ حاجیوں کے شپ کا, اس میں سینکڑوں ہزاروں حاجی ہوں گے, بہت آواز کتنی ہوگی. دیکھا تو نہیں میں نے لیکن یہ پتہ چلا کہ عورت بے ہوش ہو گئی, یہ دم زور کی آواز آئی نا تو وہ چھوڑنے آئی ہوگی. وہ
اللہ
اتنی زور کی آواز تھی. تو بعض اوقات ایک آدمی آواز سے ایک دم چونک جاتا ہے, یہ تو آپ بارہ چونکے ہوں گے. تو اس لیے آواز میں بھی ایک طاقت تو ہے, جب بے ہوش کر سکتی ہے, آواز دھکیل سکتی ہے بندے کو. بعض اوقات آدمی ہل جاتا ہے زوردار آواز سن کے, ڈر جاتا ہے, چونک جاتا ہے. اور اچھی آواز جو ہوتی ہے آدمی کو مست بھی کر دیتی ہے, سریلی آواز مست کرتی ہے آدمی کو. یعنی دنیا میں ایک ایسی موسیقی ہے میوزک کہ جس کو وہ ایسا کوئی سر ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ سنتے 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 بندہ اس پہ ایک دم اٹھتا ہے اور خودکشی کر دیتا ہے. یہ سنی ہوئی بات ہے. اس میں کوئی ایسی مطلب ہے کہ وہ لہریں ہیں اور ایسی وہ آواز ہے. اب جیسے نعت شریف ہم سنتے ہیں تو کلام ایک ہی ہے, الفاظ ایک ہی ہیں, اشعار ایک ہی ہیں, لیکن کسی کی آواز اتنی سریلی نہیں ہے. لیکن جس کی آواز سریلی ہوگی اس کا اثر زیادہ پڑے گا. اسی طرح قراءت میں قاری خورشید خان ہے, قواعد کی رعایت, اچھے یعنی تجوید کا بھی ماہر ہے وہ, اور تجوید کے ماہر تو ہوتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے قواعد کے ساتھ, تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. بیان وہی جملے میں بولوں گا, وہی جملے آپ بولو گے, اور وہی جملے کوئی بہترین وائز خوش بیان بولے گا, اثرات میں فرق تو پڑے گا. بعض بیان جادو ہوتے ہیں. تو بخاری شریف حدیث کا جز ہے میرا کہنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا واقعی, تو یہ کس طرح سے انسان اس کو مینج کرے کہ واقعی آج یہ آوازیں کافی زیادہ ہمارے گرد ہو گئی ہیں, جس طرح میں نے عرض کی کہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں, لوگ بہت زیادہ اونچی آواز سے ڈیک وغیرہ بجاتے ہیں خاص طور پہ ان دنوں میں جو شادی وغیرہ کے دن ہوتے ہیں, اور پھر یہ موبائل فون کی آواز بھی آ گئی ہے. باپا پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا, اس آرٹیکل میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ بھی بہت اہم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں بڑی عمر کے فرد کے سامنے آواز بلند نہیں کی جاتی تھی, لیکن بقول ان کے آج چھوٹے لوگ یعنی جو کالج کے لڑکے وغیرہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. پہلے جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے, گھر کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے تھے, تو اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے اور نیچے بیٹھ جاتے تھے. دور سے بڑوں کو آواز دینے کا رواج نہیں تھا, اگر کسی بڑے نے بلایا تو قریب جا کے, اب دور سے ہاں جی اس طرح کر کے یوں نہیں کیا جاتا تھا. وہ ٹون آف وائس پر یعنی انسان کی آواز کے اتار چڑھاؤ پر کہ اگر میں اونچی بولوں گا, ظاہری بات ہے ایک جگہ پر میں نے پڑھا لکھا تھا کہ بہت زیادہ جھگڑے وہ آواز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی اگر انسان کی آواز میں جو وہ غصہ سا آ جاتا ہے نا, اس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ ہے, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے, کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے.
قرآن کریم میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. یہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند رکھے, ایک ادب ہے یہ. اچھا اب خیر اس کے تحت تو میں کچھ نہیں کہتا, البتہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے چھوٹے کی آداب جو آواز ہے نا وہ پس انہیں نیچی ہونی چاہیے. اب جیسے کہ ماں باپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے گفتگو کرے گا نا, گزرنے والا اس کو اچھا فیل نہیں کرے گا, اور ماں باپ کے سامنے ادب سے خوشبو کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو لوگ اچھا کہیں گے. اعلی حضل قیاس, تو اسی پر قیاس کر لیا جائے تو بڑے کے سامنے چھوٹا جو ہے وہ آواز اپنی پست رکھے, استاد کے سامنے شاگرد پست رکھے, عالم کے سامنے غیر عالم, امام کے سامنے مقتدی, اسی طرح مطلب پیر کے سامنے مرید, یہ اپنی اپنی آوازیں پست رکھیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ادب ہو تو اس کے اپنے فوائد ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 19-19 وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَقْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ترجمہ کنز الایمان اور میانہ چال چل, میانہ نے کہ درمیانی, اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر, دھیمی کر, کچھ دھیمی کر, کچھ پست کر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا لاسٹ کوشچن جو ہے وہ میں پیش کروں آپ کی بارگاہ میں. باپا یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں سے ایک سوال عام طور پہ نا بڑے کرتے ہیں اور جو باہر سے گیسٹ آتے ہیں وہ خاص طور پہ کرتے ہیں, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے, یعنی نام پوچھیں گے, اسکول وغیرہ کا پوچھیں گے, اور یہ ضرور پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے. اب میں نے اس میں ایک حیران کن ریسرچ پڑھی اور وہ لکھا یہ تھا کہ بچہ اس وقت جو کہہ دیتا ہے نا کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, وہ پیشے کا نام لیتا ہے, تو وہ بچہ لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ بن رہا ہوں, اور وہ بچہ بہت زیادہ صلاحیت لگاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ بننے کی طرف. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا, اب وہ جیسی بڑا ہوتا جائے گا وہ پائلٹ کو ہی دیکھے گا, جہازوں کو ہی دیکھے گا, کوئی ڈاکٹر کی بات کر دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو ہی دیکھتا رہے گا بھی یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے.
تو ایک تو بڑے کا یہ سوال کرنا کیسا بچوں سے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنوگے، اور پھر یہ جو میں نے عرض کی کہ جب بچہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے فلاں بننا ہے، تو بچہ لاشعوری طور پہ اس پیشے میں گھومتا چلا جاتا ہے. جب اس کو زندگی میں ڈاکٹر بنے گا، بڑے غور سے اس کو دیکھے گا، قریب جا کے اس سے ملے گا، یوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے نے ایک دفعہ وہ وائس سن لیا کہ جی میں نے یہ بننا ہے، اب اس کا رخ اس طرف ہو جائے گا.
یہ نفسیاتی طور پر ممکن تو ہے سر. اچھا اب ماحول کی بات ہے، عام ماحول میں واقعی یہ میرے ذہن میں پائلٹ تھا اور آپ نے بولا بھی پائلٹ، یہ پائلٹ بہت بولتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے. ہاں ڈاکٹر بننا آسان ہے، ہوائی جہاز اڑانا بہت جگرا چاہیے. یہ کہ بولتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ دو مین ہیں ان کے، لیکن اتنے ذہین سب ہوتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر بن سکیں، اس کے لیے بھی ذہانت چاہیے. لیکن ایک نفسیاتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہوگا ڈاکٹر بننے کے لیے، مرمو کی کھاتا ہوگا، کوئی بن بھی جاتا ہے. تو یہ ماحول کی بات ہے. اچھا ہمارے اپنے ماحول میں بچے کا ذہن میں عالم بنوں گا، میں مفتی دعوت اسلامی بنوں گا، اس طرح کے بھی سننے کو ملیں گے بچے، حافظ قرآن بنوں گا. لیکن یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں پورا مدنی ماحول ہوگا، ورنہ کیا بھلے بڑی سطح کا ذمہ دار ہے، گھر میں لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ چلتی نہیں ہے کہ یہ بچہ وہ بولے. یہ پھر الگ ایک ٹاپک ہے. کیونکہ بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا اپنے ذمہ داروں کو، تو بیچاروں کی چلتی نہیں ہوگی کہ باپ بالکل اپنا وہ سادگی اور سب، بیٹا اس کا لباس دیکھنے والا ہوتا ہے ماڈرن، چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل ماڈرن لباس، تو کیا وہ لگام کسی اور کی ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے. یا پھر باپ ایسا بے پرواہ ہوگا، وہ دنیا کو سب کو سنتیں سکھا رہا ہے، سنتوں کا لباس بتا رہا ہے، بیٹے پر اس کی توجہ نہیں ہوگی، یہ بھی ہوتا ہوگا. واللہ اعلم. یا بیٹا ہی بات سمجھدار بیٹے ہوتے ہیں، وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں بیٹے، نہیں میں یہ پہنوں گا وہی پہنوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ضد کرتا ہوں. تو اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ بچوں کو اچھا ذہن دینا چاہیے کہ کیا بنو گے، میں بتاتا ہوں کیا بنو گے، اس کو جواب نہ دینے دیں کہ تم کو عالم دین بننا ہے، اور یوں کم از کم سکھا دیا جائے یا میں مفتی بنوں گا، تو پھر اللہ کرے اس کا اسی طرح رخ ہو. لیکن اب مشکل ہے کہ ایک تعداد ہے جو عالم اور مفتی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بھی تو مطلب کوالٹی لوگوں میں پہ نا، مطلب عوام میں. اللہ کریم بس سچی اچھی سوچ دے اور بچوں میں بھی اچھی سوچ اترے، اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج دعوت اسلامی کے مین فیس بک پیج پر حاضری تھی، تو بہت سے ناظرین نے سوشل میڈیا کے دعاؤں کے لیے عرض کیا تھا، اور بھی ایک بیمار ہیں وہ بھی دعا کے لیے عرض کر رہے تھے. دعا فرما دیجیے گا سب،
اللہ کریم شفا عطا فرمائے اور سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کرے.
امیر السنت سے مدنی مذاکرے کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ عموماً لوگ جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
پیٹ پوجا یہ ہے محاورہ، یعنی کہ کھانا پیٹ بھرنا، پہلے کھانا کھا لو پھر بعد میں کام کریں گے، مراد تو اس کی ہے محاورے کی. اب اس کا حکم شرعی کچھ ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا سخت حکم ہے یا کیا، بظاہر مجھے پتا نہیں ہے نا. یہ محاورہ پیٹ پوجا عوامی محاورہ ہے یا بازاری ٹائپ کا محاورہ ہے؟ علماء میں اس طرح کے انداز نہیں ہوتے گفتگو کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خود کو نیک تصور کرنے لگتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، گناہوں سے بھی بچ رہا ہوں، تو وہ خود کو گناہگار تصور کر ہی نہیں پاتے ہیں اور وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم خود کو گناہگار کس طرح تصور کریں اور خود پسندی سے کس طرح بچیں, اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
خود پسندی کی یا تعریف, خود پسندی کی تعریف یہ نہیں ہے. خود پسندی ہوتی ہے یہ کہ جو اس کو خوبی حاصل ہوئی ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ یہ میری کوشش سے ہے, یعنی اس کی توجہ ہٹ جائے کہ اللہ نے دیے اور جب چاہتا ہے رب لے لیتا ہے واپس. یہ اس طرح کی مطلب اس کی سوچ بنے تو خود پسندی, اور یہ اس کی بے وقوفی ہے. اس کو نام کیا جائے جو اپنے آپ کو جس دن سمجھے نا کہ اب نیک بن گیا تو سمجھے کہ اب اس کے برے ہونے کا آغاز ہو گیا. اعلی حضرت جیسا ولی یہ کامل تو یہ کہے گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا مگر عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. اپنے آپ کو گناہگار کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہ تو اگرچہ لاکھ سے سوا ہیں, بہت زیادہ ہیں, لاکھ سے بھی بڑھ کر ہیں, لیکن تیرے فضل و کرم کا, عفو من معافی, تیری معافی کے خزانے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, گنتی ہی نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑوں نے اپنے آپ کو گناہگار ہی کہا ہے, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نیک ہوں. تو نیک اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے, عاجزی کرنی چاہیے. تو اپنے آپ کو بھلے گناہ کا صدور نہیں بھی ہو رہا پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار کہے کہ یہ عاجزی میں یہ اس طرح جھوٹ بولنا جو ہے نا, یہ بھی مفتی احمد یار خان صاحب نے اس کو عبادت لکھا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا بزرگ, یہ اپنا وہ گناہگار بولتے ہیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. جبکہ واقعی ہے دل سے عاجزی کر رہے ہوں, دوسروں پر چھاپ ڈالنے کے لیے نہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑے عاجزی کرتے ہیں, بڑے متواضع شخص ہیں, ایسا یہ نہ ہو نیت. کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا, مجھے برے پر ظاہر ہو تانا زنی اچھی نہیں.
میرا نام فرلین ہے, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, پیاز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
کچی پیاز کھانا نہیں چاہیے, بچنا اچھا ہے, بدبو ہو جاتی منہ میں, کھانا جائز ہے, وضو بہرحال نہیں ٹوٹتا. اور کھانے میں پکی ہوئی جو پیاز ہوتی ہے نا جس میں بدبو نہیں ہوتی, بالکل پک جاتی ہے صحیح, تو وہ کھانے میں تو منع بھی نہیں ہے, تو کھا سکتے ہیں, جو بدبو نہیں ہوتی نا منہ میں. لہسن بھی ڈالتے ہیں سالن میں تو بھی پک جاتا ہے, جب پک گیا بدبو ختم ہو گئی تو اب کوئی پرابلم نہیں, بہرحال وضو نہیں ٹوٹے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوالات جو کیے گئے تھے کل مدنی مذاکرے میں, تو ان کے سوال و جواب. سوال نمبر ایک, بدن کے کس حصے سے سب سے پہلے روح نکلتی ہے؟ جواب, پاؤں سے. سوال نمبر دو, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا نام بتائیے. جواب, حضرت رضا علی خان رحمت اللہ علیہ. سوال نمبر تین, واقعہ فیل, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت انہیں برت سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ جواب, 55 یا 50 یعنی 50 دن پہلے. درست نام والوں میں سے سلیکٹڈ نام, بنت انوار احمد کراچی, ام عمر رضا عطاریہ لاہور, بنت انیس خانپور, بنت محمد احمد رحیم یار خان رضوان عطاری ڈیرہ غازی خان, نجم حسیب کراچی, ام احمد رضا واکد, بنت حسن اختر اکاڑا, فیضان رضا شاہکوٹ, بنت نذیر عطاریہ لیاقتپور, ام تراب عطاریہ, غلام رسول عطاری ملتان شریف توقیر اسلام آباد, بنت عزیز اسلام آباد، بنت ارشاد اتاری ملتان شریف، بنت نذیر اتاری لاہور، بنت ظہور سمندری، بنت الطاف لاہور، بنت گلبہار اتاریا اسلام آباد، بنت خالد پاک پتن شریف، فیضان رضا اتاری حفیظ آباد، کاشف اتاری کوئٹہ، کاشف علی اتاری کوئٹہ، ارسلان ٹیکسلا، بنت غلام محمد اتاری کراچی، مختار علی خان پور، عائشہ شعبان پاک پتن شریف. قرآن اندازی میں نام جن کا نکلا، بنت خالد پاک پتن شریف، انشاءاللہ ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، اور یہ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لینے کی صورت میں چیک کروا سکیں گے. اچھا، اب کل کے لیے سوالات، آج میں سے سلیکٹڈ سوالات، تو اسلامی بہنیں محرم کا نام نمبر بھی لکھیں، اس تحریری جواب ٹیکسٹ میں جواب دینا ہے، اور کل عشاء کی اذان تک جواب پہنچ جائے. سوال نمبر ایک، مشہور فرشتوں کی تعداد اور نام بتائیے. آج جن مشہور فرشتوں کے نام لیے گئے ان کی تعداد اور نام بتائیے. سوال تبدیل کیا، آج جن مشہور فرشتوں کے نام لیے گئے تو ان کی تعداد اور نام بتائیے. سوال نمبر دو، جنات کس کی اولاد سے ہیں؟ سوال نمبر تین، کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو گونج محسوس ہوتی ہے وہ کس چیز کی آواز ہوتی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے، پیارے مرشد، نماز میں رونا کیسا ہے؟ نماز میں جب رونا آ جائے کیسا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟
نماز میں رونے میں حرج نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں نماز میں روتے تھے اور پیچھے ان کی آواز پہنچتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کا مال کا صدقہ کر دیا، اس کے ملنے کی امید نہیں رہی اور اس کے نام کے مال کا صدقہ کر دیا، بعد میں وہ شخص مل جاتا ہے تو اس سے کیا معاملہ فرمائیں؟ جزاک اللہ.
یعنی لقطہ، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں لقطہ، کسی کا گرا پڑا مال اٹھایا اور صدقہ، اس کو جی مالک نہ ملا تو صدقہ کر دیا، یہ بہار شریعت سے حاضر ہے. مسکین کو دینے کے بعد، یعنی کہ لقطہ دے دیا، صدقہ کر دیا، مسکین کو دے دیا، تو مسکین کو دینے کے بعد اگر مالک آ گیا تو اسے اختیار ہے کہ وہ مالک صدقے کو جائز کر دے، کیا ٹھیک ہے بھلے دے دیا، یا نہ کرے کہ نہیں میں، مجھے میری چیز چاہیے. اگر جائز کر دیا تو ثواب پائے گا وہ مالک، اور جائز نہ کیا تو اگر وہ چیز موجود ہے اپنی چیز لے لے اور ہلاک ہو گئی ہے، یعنی وہ چیز استعمال ہو گئی ہے، تو تاوان لے گا، یعنی اتنا ہی اسی طرح کی چیز یا اس کی جو بھی قیمت بنے وہ قیمت اس سے یہ لے گا. یہ اختیار ہے کہ ملتقط سے تاوان لیا مسکین سے. ملتقط اس کو بولتے ہیں کہ جس نے لقطہ پایا تھا. تو اب یہ کہ یا تو مسکین سے تاوان لے یا ملتقط سے لے، یہ اختیار ہے. جس سے بھی لے گا وہ دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتا، نہیں نہیں تجھے دینا پڑے گا، وہ نہیں تجھے دینا پڑے گا، بلکہ وہ جس سے، یہ اختیار والا ہے کہ یہ جس سے چاہے وصول کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
نماز کے متعلق ایک سوال ہے کہ عصر کی نماز کے لیے نیت باندھتے ہوئے نماز ظہر نکل جائے، اگر ایسا ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
عصر کی نیت باندھتے ہوئے ظہر نکل جائے،
عصر کی نماز کی نیت باندھ رہے تھے تو الفاظ جو ادا کیے تو نماز ظہر نکل جائے؟
ہاں، اگر دل میں نیت عصر کی ہے تو بھلے ظہر نکل گئے، کوئی حرج نہیں ہے، نیت دل کی دیکھی جائے گی، الفاظ شرط نہیں اس میں.
ہمارا سوال ہے کہ اگر کسی کا روزہ ہو تو مسواک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟
روزے میں مسواک اسی طرح سنت ہے جس طرح بغیر روزے کے سنت ہے، یعنی وضو میں اور جو کرتے ہیں بالکل مسواک کریں گے، بہتر یہ کہ مسواک مضبوط ہو، جس کے ریشے نہ رہیں، ٹیسٹ نہ رہے منہ میں، ایسی مسواک ہو روزے میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پہلے مسجد جب اذان دی جاتی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دی جاتی ہے، لیکن جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے کیا اس کے لیے بھی قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے؟
جی
بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما.
بچے کی اذان بھی اذان جو ہے یہ کھڑے کھڑے قبلہ روح ہو کر دینی ہے، سب اذان قبلہ روح کھڑے کھڑے دینی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مہک ساریہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. امیر سنت آپ کے بارگاہ میں عرض ہے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے شام مغفرت کی دعا فرما دے، اور واپس جان جب نابالغ بچے قبر میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
ہاں، نابالغ کو بھی قبر دباتی تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے گناہ نہیں ہیں تو ان کو عذاب نہیں ہوگا، جس طرح گناہوں پر بڑوں کو رب کریم کی ناراضی کی صورت میں عذاب ہوگا. بقیہ تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے، عذاب نہیں ہوگا یہ تو ظاہر ہے فائنل ہے، کہ وہ جب اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے تو عذاب کیسا، اللہ کی رحمت ہوگی. نابالغ فوت ہو جائے تو اس میں بچت اس کی اپنی بہت ہے، ماں باپ روتے دھوتے ہیں لیکن اس کی اپنی بچت ہے کہ جنت میں جوان رہے گا بغیر حساب کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، مطلب کہ جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو وہم پڑتا ہے کہ جیسے میں چہرہ دھوتا ہوں تو شاید کوئی چہرے کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے اور میری نماز نہ ہو، پھر میں بار بار چہرہ دھوتا ہوں، اسی طرح باقی وضو بھی میں دھوتا ہوں بار بار، وہم پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیے کہ کیا میں ایک ہی مرتبہ دھو کے چھوڑ دوں، چاہے کوئی سوکھا رہ جائے یا نہ رہ جائے، پانی ضائع نہ ہو، اس کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیے پلیز.
وسوسوں کی پیروی کرنا بھی یہ شیطان کی ایک طرح سے اطاعت ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے وسوسوں کو بھگائیں اور قاعدے کے مطابق تین بار آپ دھو لیں، جب تک یعنی کہ اسے کوئی فائنل نہ ہو نا کہ یہ سوکھا رہ گیا. اب جب یہ دیکھ رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں، سارا پانی بہتا ہو جا رہا ہے، بھیگا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، کوئی چپکی بھی نہیں ہے، تو اب یہ دھل گیا نا یار، اب پھر یہ کہ کھال کے اندر کا تو نہیں دھونا نا, کھال کے اوپر ہی کا دھونا ہے, سارے بال بھی دھلنے ہاتھ کے. اس طرح اپنا ذہن بنا کر ہی آپ کو چلنا پڑے گا. اس سے آپ خود بھی سمجھ رہے کہ وہم ہے, وسوسہ ہے, وہم وسوسہ, وسوسے کی پیروی جو ہے اتباع شیطان ہے, شیطان کی پیروی ہے, تو بچنا چاہیے. اللہ کریم آپ کو وسوسوں کے اس مرض سے نجات بخشے.
امیر حسن سے عرض ہے کہ جس طرح وضو کرنے سے پہلے جو اعضا کو تر کیا جاتا ہے, تو کیا یہ ایک ہے کہ اگر یہ تر کر لیں تو اس سے بھی تھوڑا سا ایک کاٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں
مستحب پانی؟ بالکل مستحب ہے, سردیوں میں زیادہ مستحب ہے کہ کھال سوکھتی ہے نا, تو وہ جھریاں اس کی بعض جگہ بن جاتی ہیں. جو اچھی طرح توجہ نہ دے تو واقعی نے پاؤں میں خاص کر یہ دیکھا ہے کہ کچھ حصہ سوکھا رہ سکتا ہے. اگر اچھی طرح توجہ نہ دے, عوام جس طرح وضو کرتی ہے ہو سکتا ہے سوکھا رہ جاتا ہو. تو پانی اگر ہم پہلے سے مل لیں گے نا تو یہ کھال جو ہے نا یہ نرم ہو جائے گی, تو اس طرح پھر یہ کہ پانی اس پہ جلدی بہ جائے گا اور جلدی وضو جو ہے یہ ترکیب بن جائے گی. اس کی عادت ہو تو مدینہ مدینہ مستحب پر عمل کرنے کی.
اگر امام صاحب جلدی سلام پھیر دے, مثلا مقتدی التحیات مکمل کرے, درود ابراہیم شروع ہی کرے تو امام صاحب سلام پھیر دے, اس میں مقتدی ساتھ ہی سلام پھیر دے, یا اس کا کیا رہنمائی فرما دی؟
اگر التحیات تو پوری نہیں ہوئی تب تو التحیات تو پوری کرے اور سلام پھیرے. وہ درود شریف التحیاتوں میں شامل نہیں ہے, یہ الگ ہے. تو بس وہ امام اگر درود شریف یہ شروع کر چکا ہے, امام نے سلام پھیرا, تو اب آگے درود شریف کو جاری رکھ نہیں سکتے, اب سلام پھیرنا ہوگا, امام کے ساتھ سلام پھیر دے.
کراچی کورنگی سے بات کر رہا ہوں. وتر کے بارے میں پتا کرنا تھا کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, اس سے پہلے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی رکعت سورت پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
ہاں, تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں, سورہ اخلاص ضروری نہیں.
میں ندیم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. ہم سوال یہ ہے کہ اگر روزے میں بولا جاتا ہے کہ روزے میں ایک بجے کے بعد یا دو بجے کے بعد نہانے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے, تو کیا یہ حقیقت ہے یا ایسی بات ہے؟ نہانے سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روزے میں نہا سکتے ہیں, دوپہر کو بھی نہا سکتے ہیں, صبح بھی نہا سکتے ہیں, شام کو بھی نہا سکتے ہیں.
ماشاء اللہ, مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر کسی نے تراویح کی پہلی رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھ لی اور بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
نماز ہو جائے گی. ویسے سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھی نا تو دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھنی چاہیے تھی, جان بوجھ کر الٹا قرآن نہ پڑھے.
میرا یہ سوال ہے, کیا زکوٰۃ کے پیسے میں استاد کو پگار دے سکتے ہیں؟
نہیں, زکوٰۃ تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی. ہاں, زکوٰۃ کا شرعی ہیرا کر کے دینی استاد کو آچل دیتے ہیں, مطلب تنخواہ میں, وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبلہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ عصر کی سنت قبلیہ میں دو رکعت کے بعد جو قاعدہ اولی کیا جائے گا, اس میں قاعدہ اولی میں التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھی جائے گی, اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا, تو کیا مسئلہ ایسا ہی ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیں.
جی ہاں, دوسری رکعت اور بیٹھنا, یہ عصر کی سنت قبلیہ اور عشاء کی سنت قبلیہ میں دوسری رکعت پر بیٹھنا فرض ہے. یہ قاعدہ اولا اس کا نام نہیں ہے, یہ شفعے ہوتے ہیں, دو دو رکعتیں ہوتی ہیں یہ, کیونکہ یہ نفل ہی کی اس میں مسائل آئیں گے. اس میں تو درود ابراہیم بھی پڑھیں, دعا بھی پڑھیں, اچھا یہ ہے, اور تیسری رکعت میں ثنا, اعوذ و بسم اللہ یہ بھی پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کیا اللہ عز و جل نے جنوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کا جانی نقصان کر دیں یعنی ان کو ہلاک کر دیں؟ جواب عنایت فرما دیں.
جیسے انسان طاقتور ہوتے ہیں بعض مرڈر کر ہی دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یوں جنات بھی بعض پاورفل ہوتے ہیں جو مرڈر کر دیتے ہیں. ہر جن پاورفل نہیں ہوتا، کمزور جن بھی ہوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے. جیسا جن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال تو یہ ہے، ایک بکرے میں ایک بیٹے کا حقیقہ ہو جائے گا؟
جی ہاں، بہتر ہے کہ دو بکرے ہوں لیکن ایک سے بھی حقیقہ ادا ہو جائے گا.
ماشاءاللہ نعت خوان بھی تیار ہیں، اور امیر علیہ سنت سے اگر شعر مل جائے اور جو حرف ہو آخری اسی سے ہمارے نعت خوان بھی آگے اگر شعر لے لیں.
دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یاد آ
یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لے
فرش الف
اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند
جاؤ جاؤ جائیں گے انشاء اللہ
ہاں 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 حسن
ہا نہیں ہے مدینہ کے آخر میں جو ہاں ہے
اللہ 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 ہائے غافل
ہائے غافل طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ